بنیاد ہے مسلمان معاشرے میں شمولیت اور اسلامی ریاست کے شہری ہونے کی. اس میں یہ اس میں وہی پانچ رکن ہے, اس میں تو یقین قلبی بھی شامل نہیں, صرف اقرار ہے, شہادت. البتہ اسی کو میں یوں سمجھایا کرتا ہوں کہ اسلام کے یہ پانچ ارکان ہیں, ایمان کے ارکان میں دو اور شامل ہو جائیں گے, ایمان کے سات ارکان ہوں گے. یہ نہیں کہ نماز اس کا رکن نہیں رہے گا, اگر ایمان یقین والا پیدا ہو جائے گا تو نماز میں بھی اب اور کیفیت ہوگی. اب نماز واقعتاً معراج المومنین بن جائے گی, اب نماز واقعتاً قرۃ العین بنے گی انسان, قرۃ العین کی صلاح. تو ان تمام میں نور پیدا ہوگا, ان میں کیفیت پیدا ہوگی, ان میں شدت پیدا ہوگی. مزید وہ چیزیں کیا ہوگی؟ یقین قلبی اور جہاد فی سبیل اللہ. تو ایمان کے ارکان ہو گئے سات, اس لیے کہ اسلام عام ہے, ایمان خاص ہے. عام سے خاص میں شامل ہوتی, لہذا پانچ ارکان انٹیکٹ رہے اسلام کے. شہادت, کلمہ شہادت, نماز, روزہ, حج, زکات. البتہ ایمان, اس میں دو چیزیں مزید شامل ہو گئی, یقین قلبی, ایمان حقیقی اندر, اور جہاد انسان کے عمل. لیکن جو ہم نے آیت پڑھی ہے اس میں اسلام کے مقابلے میں ایمان کی بات آئی, لہذا جب صرف ایمان کی بات کی گئی تو صرف دو چیزوں کا ذکر ہوا. ان جو آیت پڑھی تھی قرآن مجید کی سورہ حجرات کی آیت نمبر 15, وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ یقین اور جہاد. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. یہ سمجھیے کہ یہ دو کا اضافہ ہوا ہے, باقی پانچ چیزیں موجود ہیں درمیان. اقرار باللسان, نماز, روزہ, حج اور زکات کے درمیان میں ہے, ادھر یقین قلبی, ادھر جہاد کا اضافہ کیجئے تو ایمان کے ارکان سات ہو جائیں گے. اور اگر اسلام سے علیحدہ کر کے ایمان کے ارکان شمار کریں گے تو وہ دو ہوں گے, یقین اور جہاد. لیکن ایمان اور اسلام کو جمع کر دیجئے تو سات ارکان ہوں گے. بہرحال چلیے, گویا جہاد پر ظلم قرآن سے بھی بڑھ کر ہوا, اس لیے کہ قرآن تو خاص چار میں کے ایک کی حیثیت کی سے صحیح, بہرحال شریعت کے اصول اربع میں شامل تو ہے. جہاد تو نہ صرف یہ کہ اسلام کے ارکان خمسہ میں شامل نہیں, بلکہ نظام فقہ میں بھی اس کی حیثیت فرض عین کی نہیں, صرف فرض کفایہ کی. یہ کیوں ہے؟ جہاد کے معنی آگے چل کر آپ کو معلوم ہو جائے گا, وہ صرف ہوا قتال کے معنی میں لفظ جہاد آیا ہے. اور قتال کی ضرورت کہاں پیش آتی ہے؟ دفاع میں, مملکت کی حفاظت میں. وہاں جتنے لوگوں کی ضرورت ہے اسے بھیج دیجئے, باقی جو ہے ان کی طرف سے فرض ادا ہو گیا. ہر شخص میں تو جنگ کے اندر حصہ نہیں لے رہا ہوتا, لہذا وہ اور فیڈ اوے کیا, اس نے اور پیچھے گیا. فقہ میں اس کی حیثیت جو ہے, کیونکہ وہاں مراد ہے جہاد سے قتال, یہ جہاد نہیں. دعوت, تبلیغ, محنت اور انقلاب کی ابتدائی مراحل, یہ جہاد کے قابل نہیں. فقہی اعتبار سے جہاد در حقیقت مساوی ہے قتال سے, اور قتال کی ضرورت جب مملکت کا دور آ گیا تو ضرورت کہاں پیش آئی؟ خود اس ہندوستان میں جو پہلی ایکسپیڈیشن آئی تھی وہ کوئی تبلیغ کے لیے نہیں آئی تھی. 80 برس بعد, یہ سمجھیے کہ حضور کے انتقال کے 80 برس بعد محمد بن قاسم جب آئے تو یہ تبلیغ کرنے نہیں آئے تھے, وہ تو خلافت رابطہ کے ساتھ بات ختم ہو چکی. اب تو توسیع مملکت کا معاملہ تھا, اور یہاں توسیع مملکت بھی نہیں تھی. یہاں تو یہ تھا کہ مسلمانوں پر حملہ ہوا تھا, ان کی عزت و آبرو پر ان کا قافلہ لوٹا گیا تھا. اس میں جب ان سے کہا گیا کہ جس کے علاقے میں یہ حادثہ ہوا ہے وہ کمپنسیٹ کرے, اس نے جو جواب دیا وہ الٹا اور توہین آمیز تھا. نتیجتاً اس کی گو شمالی کے لیے ایکسپیڈیشن آئی تھی. دعوت دین یا دین کے غلبے کے لیے جو اس کے پیش نظر سے جیسے نہیں تھے, حالانکہ ابھی یہ دور تابعین ہے, تابعین سے آگے چلی گئے دور تبع تابعین کے لیے, اس لائف کے لیے. تو تبدیلی جو ہے وہ میں پھر چین کی طرف توجہ دلا رہا ہوں. بدا اسلام و غریب و سیاؤ کا ماں بدا, وہ جو اصل دینی حقیقت ہے وہ تو بہت جلد پس منظر میں گئی, جیسے بھی لگے ان کی بیک گراؤنڈ میں بیچ. اور کچھ نئے تصورات جو ہیں, جو دین کا جن ہے اس کا وہ دوسرا, اس دور میں وہ تھانوی تھے, اب وہ در حقیقت فور فرنٹ میں آئے. پڑھ لیجیے آگے. اس پر مستضاد یہ کہ جہاد کا تصور بھی مسخ ہو گیا, اور اس شجرہ طیبہ کی شاخوں کو جڑ اور تنے سے جدا کر کے, یعنی جڑ کیا تھی؟ مجاہدہ ماننا. اس کے بعد تنا کیا تھا؟ دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے جان اور مال کا کھپانا. اس کے بعد یہ ہے کہ دین کی اقامت کے لیے تلوار بھی ہاتھ میں لے. تو جڑ اور تنے سے جدا کر کے ہر ایک کو مختلف رنگ دے دیا گیا چنانچہ ایک طرف جہاد مان نفس کا رخ اعمال اور معاملات کی منجھار سے پرے ہی پرے اذکار و اوراد اور نفسیاتی ریاضتوں اور ورزشوں کی راہ یقین شارٹ کٹ کے جانب موڑ دیا گیا. ایک تو یہ تھا نا ایمان کا تقاضا, یہ عمل ہے, یہ کردار ہے, یہ اخلاق حسنہ ہے, یہ معاملات ہیں, ان کو درست کرو زندگی کے اندر اکلے حلال. وہ ذرا اس سے ہٹا کر شارٹ کٹ بائی پاس کر کے ذکر کرو, مراقبے کرو, اس سے شارٹ کٹ کے ذریعے سے وہ کیفیات نفسانی جو ہے ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. وہ گویا کہ ایک علیحدہ سا ایک راستہ ہی بالکل دوسرا ہے. وہ نیو پلیٹونک تصورات, اس کے ساتھ تصوف اور اس کے لیے طریقے, یہ تمام چلہ کشیاں اور یہ تمام مراقبے اور یہ تمام جو طریقے جن کا کوئی سراغ سیرت محمدی اور سیرت صحابہ کے اندر علیہ صاحب صلاۃ وسلام و رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں کوئی سراغ دور دور نہیں ہے. وہاں تو جہاد مان نفس, پھر مجاہدہ فی سبیل اللہ, دعوت و تبلیغ, قرآن کے ساتھ جہاد, تلوار کے ساتھ جہاد, اللہ کے دین کے غلبے کے لیے. اس سے اس کو ڈائیورٹ کیا, بائی پاس کیا. اس پر مقتضاد یہ کہ جہاد کا تصور بھی مت ہو گیا اور اس شجرہ طیبہ کی شاخوں کو جڑ اور تنے سے جدا کر کے ہر ایک کو مختلف رنگ دے دیا گیا. چنانچہ ایک طرف جہاد مان نفس کا رخ اعمال اور معاملات کی منجھار سے پرے ہی پرے اذکار اور اوراد اور نفسیاتی ریاضتوں اور ورزشوں کی راہ یقین شارٹ کٹ کی طرف موڑ دیا گیا, اور دوسری طرف جہاد کو قتال کے ہم معنی قرار دے کر اس کا مقصد مملکت کی سرحدوں کے تحفظ و دفاع اور بس پڑے تو توفیق کے سوا کچھ نہ رہا. کہیں موقع ملے تو توفیق کر لو, ورنہ تحفظ تو کر رہی ہے نا آخر اپنی مملکت اپنے حدود کا, اس کے لیے قتال جنگ. لہذا جہاد کو ایکویٹ کر دیا گیا جنگ کے ساتھ. رہا شرک اور ظلم, کفر اور فسق اور زور و منکر کی ہر صورت کے ساتھ مسلسل کشمکش اور تصادم, اور حق و صداقت کے پرچار, نیکی اور راست بازی کی ترویج, کلمہ توحید کی نشو و اشاعت اور دین حق کے غلبہ و اقامت کے لیے پہم جد و جہد, اور اس کے لیے سم و تعت کے اصول پر مبنی نظام جماعت کے قیام کا معاملہ, گویا فی الحق فی الجملہ احقاق حق اور ابطال باطل کی منظم سعی جو ہر مومن کے لیے فرض عین کا درجہ رکھتی ہے, وہ یا تو سرے سے خارجہ بحث ہو گئی یا زیادہ سے زیادہ ایک اضافی نیکی قرار پا کر رہ گئی, اور اس سے بالا ہی بالا اور ورے ہی ورے اسلام و ایمان اور تقوی و احسان کے جملہ مراحل طے ہونے لگے. ایک شخص جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ خود صوفی بن گیا بلکہ وہ ایک گدی پر بھی بیٹھا ہوا ہے, لوگوں کو بھی احسان کی تلقین کر رہا ہے, لیکن اس احسان میں ان چیزوں کا کہیں ذکر نہیں ہے. وہ تو بس ذکر ہے, کچھ اذکار ہے, کچھ مراقبے ہیں, کچھ مشقیں ہیں, پہلا سبق ہے, دوسرا سبق ہے, تیسرا سبق ہے, اندر غور کرو یہ روشنی نظر آئے گی, پھر جب بست پر آ جاؤ گے تو یہ روشنی نظر آئے گی. یہ اپنی جگہ پر ایک مکمل نظام ہے, اس کے اندر لگا کر وہی بس رکھو ذکر و فکر صبح گاری نہیں سے مختصر کر دو نگاہ خانقاہ ہی. اس نے ایک بغاوت کی تھی اور وہ کسی سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ, اس میں جہاد کا عنصر شامل کر کے, اور انہوں نے اسی لیے کہا کہ جو مرمجہ سلسلے تھے, وہ قادریہ ہو, وہ چشتیہ ہو, وہ نقشبندیہ ہو, سہروردیہ ہو, ان میں ان کی گنجائش نہیں تھی, لہذا سلسلہ محمدیہ شروع کیا. وہ تصوف جس کی تلقین محمد نے کی صلی اللہ علیہ, وہ ہے یہ دعوت جہاد میدان میں آنا اور اپنا جو ہے سرمایہ حیات ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں نکل جانا, سر ہتھیلی پر رکھ کر. یہ چیزیں ہمارے وہ احسان کی بلند ترین منزل تک ایک آدمی پہنچا ہوا ہے, دوسروں کا تذکیہ تذکیہ کروا رہا ہے, لیکن اس کوچے میں اس کا اپنا ہی گزر نہیں, تو کسی دوسرے کو کیا اس میں اس کی رہنمائی کرو. پھر پڑھ لیجیے یہ الفاظ, اس سے اس کا تعلق جڑ رہا ہے وہاں سے جہاں سے شروع میں ہم نے کہا تھا. قرآن کیا کرتا ہے, رہا شرک و ظلم کفر و فسق اور زور و منکر کے کی ہر صورت کے ساتھ مسلسل کشمکش اور تصادم, اور حق و صداقت کے پرچار, نیکی اور راست بازی کی ترویج, کلمہ توحید کی نشو اشاعت اور دین حق کے غلبہ و اقامت کے لیے پہم جد و جہد, اور اس کے لیے سم و تعت کے اصول پر مبنی نظام جماعت کے قیام کا معاملہ, گویا فی الواقعی جملہ احقاق حق اور ابطال باطل کی منظم سعی جو ہر مومن کے لیے فرض ہے, ہر مسلم کے لیے نہیں, ہر مومن, ایمان حقیقی کا وہ رکن رکھی ہے, وہ یا تو سرے سے خارج بحث ہو گئی یا زیادہ سے زیادہ ایک اضافی نیکی قرار پا کر رہ گئی, اور اس سے بالا ہی بالا اور ورے ہی ورے اسلام و ایمان اور تقوی و احسان کے جملہ مراحل طے پانے لگے. اللہ اللہ کوئی فرق سا فرق ہے اور تفاوت سا تفاوت ندی تفاوت رہ کجا صاحب کجا کے مصداق کجا وہ کیفیت کے صحابہ کرام جذبہ جہاد سے سرشار بیت زبان رجبی انداز میں یہ شعر پڑھ رہے ہیں نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. کجا یہ حال کہ 14ویں صدی ہجری کے ایک متنبی یعنی غلام احمد قادیانی اور اس کی ذریت سلمی و مانوی نے تو جہاد بھی سیف کو باقاعدہ منسوخ ہی قرار دے دیا, جن کے لیے حرام ہے اب دوستوں کے تال ہے. یہ مصرع ہے غلام احمد قادیانی, حرام ہی ہو چکا ہے قتال بھی سیف تو وہ حرام کے درجے میں آ گیا. بہرحال دعوت و تبلیغ کا جہاد اس نے برقرار رکھا تھا, وہ تو اب بھی قادیانی لگے ہوئے ہیں پورے زور شور کے ساتھ, پیسے بھی لگاتے ہیں وقت بھی لگاتے ہیں, لیکن وہ تلوار والا قتال جو ہے وہ جہاد کو تو اس نے بالکل ہی خارج کیا, جن کے لیے حرام ہے اب دوستوں کے تال. باقی مسلمانوں کی عظیم اکثریت کا حال بھی عملاً کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے, زبان سے کہے لیکن یہ کہ زندگی کا جو رخ ہے, دین کے جو تصورات ہیں, ان کے جو بھی معیارات ذہنوں کے اندر ہیں, جس کے لیے جدوجہد ہے, بھاگ دوڑ ہے دینی حلقوں کی بھی, اس میں کہیں آس پاس بھی اس کا کوئی تعلق ہی نہیں, اس تصور کا وہ جز ہی نہیں ہے کہ رہوارے یقین ماں بسہرائے گماں گم شد, گماں کے صحرا میں میرے یقین کی وہ سواری رہوار میرا گھوڑا میرا مرکب گم ہو گیا. یہ ہے اصل میں میرے اس دینی سوچ کا 6 صفحات کے اندر خلاصہ ہے. کچھ بہت ہی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا ہے کہ ٹائم جو ہے صحیح, اگرچہ وہ صحیح اس اعتبار سے آپ کے ٹائم ٹیبل کے اعتبار سے, میرا خیال یہ تھا کہ میں اس کا 1 گھنٹے میں مطالعہ مکمل کروا لوں گا, تو نہیں ہو سکا ہے 2.5 گھنٹے والے بن اس پر لگ رہے ہیں. بہرحال اصل میں اس مرتبہ جو ہم کوشش کر رہے ہیں, یہ چیزیں جو بہت میرے درسوں کے اندر تقاریر کے اندر بہت پھیلی ہوئی ہیں, اب ان الفاظ کے ساتھ ان کا آپ کے ذہن میں ایک رشتہ قائم ہو جانا چاہیے. اب یہ 6 صفحے ہیں, ان کو تو پڑھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ, اب آپ آگے پڑھائیں, اسی شرح کے ساتھ پڑھائیں, اسی تفصیل کے ساتھ پڑھائیں, ویڈیو تیار ہو رہا ہے یہ دکھائیں, اس میں گویا کہ ہمارے حضور تک اپنے صاحب کا پورا خلاصہ جو ہے وہ میری فکر جو ہے مذہبی دینی فکر پرانی فکر اس کا لب لباب ان 6 صفحات میں آ گیا ہے. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. الحمد لله والحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى, خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة بني إسرائيل, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا إلى قوله تعالى عسى ربكم من يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل حزوا النعل بالنعل. رواه الإمام الترمذي رحمه الله. سب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اب جو ہمارا مطالعہ شروع ہو رہا ہے اس میں جو نقطہ قابل لحاظ ہے جس کی طرف میں پہلے آپ کی توجہ مرتب کرا چکا ہوں, جب ہماری بحث کا رخ بدل رہا ہے مسلمانوں کی تاریخ, ابھی تک ساری گفتگو جو اسلام کی نشر ثانیہ کے حوالے سے ہوئی اور پھر اس کا آخری حصہ جو تھا اس کے اعتبار سے قرآن مجید کی دعوت کا ایک خلاصہ اور قرآن مجید کی اہمیت اور جہاد فی سبیل اللہ کا لزوم جو ہمارے دین میں ہے، جس کا کہ عملی نقشہ ہمیں نظر آتا ہے سیرت النبی میں علیٰ صاحب الصلاۃ والسلام یا پھر دور خلافت راشدہ میں، ابھی ہم نے اس کے بارے میں گفتگو کی ہے، یا یہ کہ نسل ثانیہ میں اس اعتبار سے گفتگو کی کہ اس وقت کیا حالات ہیں دنیا میں، ایک عالمی تہذیب جو اس کا غلبہ ہے اس کی کیا کیفیت ہے، اس کا بنیادی فکر کیا ہے، اور اب اسلام کے غلبے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا. لیکن یہاں سے اب ہماری گفتگو مسلمانوں کی طرف رجوع کر رہی ہے. مسلمانوں کی تاریخ، ایک تو میں نے شمار کیا تھا کہ ایک تو ہمارے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک جو امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تاریخ ہے. لیکن یہ کہ اس مسلمانوں کی تاریخ کا ایک ریفرنس بھی ہے اور ویسے بھی ایک تسلسل ہے. ان لہٰذی امتکم امت واحدہ، فرمایا گیا تمام رسول جو ہے وہ ایک ہی امت میں ہیں، ان کی ایک ہی امت ہے. اس پہلو سے سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل کی تاریخ اصولاً بھی اس کا جز ہے، اور اس کا ایک خاص تعلق بھی ہے ہماری اس تاریخ کے ساتھ. اس کے حوالے سے ہم نے اب بات سمجھ لی. یہ جو مضمون ہمیں مطالعہ کرنا ہے، جس کا ٹیکسٹ پڑھنا ہے، یہ آج سے 15 برس قبل کی میری تحریر ہے. نشت ثانیہ 22.5 برس قبل کی تحریر تھی، اور یہ پورے 15 برس قبل کی ہے. اس کا پس منظر یہ ہے کہ اگست 1974 میں انجمن خدام القرآن کے زیر اہتمام ایک تربیتی پروگرام ہوا تھا. اس کے اختتام پر میں نے اعلان کیا تھا تنظیم اسلامی کے قیام کا، یا صحیح تر الفاظ میں اس کے احیاء کا، اس لیے کہ اس کے لیے اصل میں ایک اقدام 1967 میں شروع ہوا تھا، وہ بعد میں ہم پڑھ لیں گے. لیکن پھر اس کے بعد وہ بات جو ہے رہ گئی، نہیں چل پائی. تو پھر 1974 میں نے اس فیصلے کا اعلان کیا کہ اب میں اس تنظیم کو اب انشاءاللہ خود اپنے بل بوتے پر لے کر چلوں گا. اس کے بعد میں حج کے لیے بھی گیا تاکہ وہاں اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا بھی کروں، جب اتنا بڑا بوجھ اور اتنی بڑی ذمہ داری جو میں اٹھا رہا ہوں، تو اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ اسی کی توفیق اور تحصیل ہوگی تو بات آگے بڑھ سکے گی. اس میں قمر سعید قریشی صاحب بھی اس حج کے موقع پر ساتھ تھے، ڈاکٹر نسیم الدین خواجہ صاحب بھی تھے، میری اہلیہ بھی تھیں، ڈاکٹر نسیم صاحب کی اہلیہ بھی تھیں. وہاں سے جب واپس آئے ہیں تو پھر رمضان مبارک کا مہینہ آیا ہے، غالباً یہ اکتوبر کی بات ہے. اس میں حالت اعتکاف میں نے ایک مضمون لکھا تھا کہ جو نومبر دسمبر کا مشترک شمارہ پھر شائع ہوا تھا میثاق کا، اس میں شائع ہوا. وہ 40 صفحے کا ایک مضمون تھا. ایک تو یہ کہ اسی وقت اینٹی قادیانی موومنٹ چلی تھی، جس کے نتیجے میں قادیانی جو ہے وہ غیر مسلم اقلیت قرار پائے، اس پر میرا تبصرہ تھا، اس پر میں نے کچھ اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا. کچھ یہ حصہ تھا اس کا، مسلمانوں کی تاریخ کا ایک جائزہ، اور پھر جو کام کرنے کا ہم ارادہ رکھتے تھے تنظیم اسلامی کے زیر عنوان، اس کے بارے میں یہ معین کرنا کہ اس کا فلسفہ کیا ہے، اور یہ پوری ملت کی ایک مجموعی جو اس وقت کیفیت ہے، اس میں اس کام کا مقام کیا ہے، تاریخی اعتبار سے بھی کس جگہ ہے، اور اس وقت امت کے اندر جو مختلف کام ہو رہے ہیں دینی، ان کے اعتبار سے اس کا کیا مقام ہے. تو اصل میں جو مقصد تھا اس تحریر کا وہ یہ تھا. میں نے ابھی پچھلے ان 6 مہینوں کے دوران اس موضوع پر تقاریر کی ہیں بہت مفصل، اور اب جو میری تقریریں ہوئی ہیں ان کا عنوان رہا مسلمانوں کا ماضی، حال اور مستقبل. کراچی میں میں نے شام الہدیٰ کے پروگرام میں 2 دن میں اس مضمون کو مکمل کیا. میں نے یہ ریجنٹ پارک کی مسجد لندن میں ہے، وہاں پر بھی اس کو 2 ہی دنوں میں بیان کیا. اور ابھی جو میں حیدرآباد دکن گیا تھا، وہاں 3 دن میں میں نے اس کی تکمیل کی. مسجد شہداء میں جمعے کے خطبے میں 2 جمعوں میں اس کو بیان کیا. پھر میں ابھی اسلام آباد کا ایک چکر میں نے لگایا تھا 2 ماہ قبل، تو وہاں بھی میں نے اس کو 1 درس کے اندر اس کو بیان کیا. تو اب میری وہ تقریریں جو ہیں ان کے کئی کیسٹس موجود ہیں. مفصل ترین تو حیدرآباد دکن کی 3 تقریریں ہیں، اور اجمال کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام آباد میں جو تقریر میری ہوئی ہے جامع مسجد الرشید، مولانا سید الرحمان صاحب کی جو جامع مسجد ہے G1 کے مرکز میں، وہ گویا کہ اس کی مختصر ترین شکل ہے. اس میں جن چیزوں کا اضافہ ہوا ہے میں اس کے حوالے سے اس وقت گفتگو شروع کروں گا. اس لیے تو ظاہر بات ہے کہ 15 برس قبل کی تحریر اور اب جو میں نے اس کے اندر کچھ اضافے کیے ہیں بنیادی بات وہی ہے, لیکن اس کے اندر کہیں کہیں تفاصیل کے اندر اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا خاکے میں رنگ مزید بڑھانا اس کا یقیناً کچھ نہ کچھ فینومینن جو ہے وہ واقع ہوا ہے. تو میرے مجھ پر جو سب سے زیادہ انکشاف ہوا تھا اس مضمون کا, اس لیے کہ امت مسلمہ کی 1400 برس کی تاریخ کو کسی ایک تقریر یا چھوٹی سی تحریر میں سمو لینا کہ اس سے جو اصل سبق ہے وہ مل جائے اور ایک مجموعی خاکہ اس کا ذہن میں تیار ہو جائے, کوئی آسان کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے خاص تو میرے لیے اس میں آسانی پیدا کی وہ اس حدیث کے حوالے سے جو آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے. ترمذی میں یہ روایت موجود ہے اور حضرت عبداللہ ابن عبد العاص رضی اللہ تعالی عنہما وہ اس کے راوی ہیں. ابھی ملتان میں بھی میں نے 2 دنوں میں اس پر تقریر کی تھی. اس کے جو الفاظ ہیں بہت چونکا دینے والے ہیں, اس لیے کہ بعض دوسری روایات بھی ہیں جن میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اے مسلمانوں تمہارے اندر بھی وہ ساری گمراہیاں پیدا ہو جائیں گی جو تم سے پہلی امتوں میں پیدا ہوئی. وہ گویا کہ مسلمانوں کے اندر گمراہی پیدا ہونے والی بات ہے, وہ اعتقادی ہو, اخلاقی ہو, عملی ہو, مختلف قسم کی گراوٹیں, مختلف قسم کے زوال جن سے ہم دو چار ہوئے. تو وہ ظاہر بات ہے کہ اخلاقی, اعتقادی, وہ ساری چیزیں جو ہے سابقہ امتوں میں بھی پیدا ہوئی, وہ ہم نے بھی پیدا ہوئی. اسی میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ اگر وہ گو کے دل میں گھسے تھے تو تم بھی گو کے دل میں گھسو گے, اگر ان میں کوئی بدقسمت ایسا اور بدبخت ایسا اٹھا جس نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہو تو تم میں بھی کوئی نہ کوئی شکل ایسا پیدا ہو کر رہے گا. بہت زور ہے اس میں. لیکن یہ دوسرا نقشہ سامنے لاتی ہے حدیث, تم پر بھی وہی حالات وارد ہوں گے. یہ گویا کہ لوگوں پر حالات کے وارد ہونے کا معاملہ ہے. ایک ہے لوگوں کے اندر اخلاقی, اعتقادی, علمی, فکری غلطیاں اور گمراہیاں پیدا ہونا, یہ لوگوں کے اوپر حالات واقع ہونا. ان میں حضور نے فرمایا کہ بڑی ہی کامل مشابہت ہوگی. بنی اسرائیل پر جو حالات وارد ہوئے وہی میری امت پر بھی وارد ہو کر رہیں گے. اور کشمیر آپ نے بھی جیسا کہ مختلف تقاریر میں نے اسے بیان کیا کہ یہ فساد و بلاغت کی معراج ہے کہ جیسے ایک جوتی کے جوڑے کے جو دو جوتیاں ہوتی ہیں جوڑے میں, ان کی مشابہت کتنی ہوتی ہے. اوپر سے دیکھیے تو ان کے رخ مختلف ہیں, لیکن تلوے جوڑ دیجیے تو معلوم ہوگا کہ بالکل ایک ہے. سرے منہ کوئی فرق نہیں, بال برابر فرق نہیں. تو اسی طریقے سے کیونکہ فصل ہے تقریباً 2000 برس کا, لہذا حالات میں فرق تو نظر آئے گا. لیکن یہ کہ اگر آپ بٹوین دی لائنز اگر جھانک سکیں, بین السطور اگر دیکھ سکیں, تو معلوم ہوگا کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی رہی. پھر یہ کہ اس کے حوالے سے جب میں نے سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع کا مطالعہ کیا تو وہ تمام حقائق جو ہے مجھ پر منکشف ہوئے. اس مضمون میں سورہ بنی اسرائیل کی ان آیات اور مسلمانوں کی تاریخ کے ان ادوار کا تقابل اور موازنہ اور مشابہت کا معاملہ, یہ جو آیا ہے یہ صرف ضمنی طور پر آیا ہے. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ہم مطالعہ کر رہے ہیں اس میں اس حدیث کو عنوان بنا کر پہلے اپنے ذہن کے اندر ایک خاکہ آپ حضرات تیار کر لیجئے بنی اسرائیل کی تاریخ کا, تاکہ اس کے ساتھ مشابہت کے حوالے سے پھر ہماری تاریخ کے جو مختلف ادوار ہیں وہ بھی ہمارے اس خاکے کے اندر فٹ بیٹھتے چلے جائیں. اس میں ایک اور فرق میں کر رہا ہوں بلکہ میں نے کہیں کیا بھی ہے کہ پہلے تو میں نے تقسیم کیا تھا ماضی, حال اور مستقبل. حال کو میں نے 65 سالوں پر پھیلایا, 1924 سے اور یہ 1989 جس میں کہ ہم جو ختم ہو رہا ہے جس میں ہم اس وقت ہیں 65 برس, اس کو حال قرار دیا. پھر مستقبل کو 2 حصوں میں تقسیم کیا, مستقبل بعید, مستقبل قریب. لیکن اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو بیان کرنے کے لیے صحیح تر تقسیم یہ ہوگی کہ ماضی اور مستقبل. اس لیے کہ میں نے ہر تقریر میں یہ بات واضح کی, حال کسے کہتے ہیں؟ حال تو ایک لمحہ ہوتا ہے, ایک لمحے کے بعد وہ ماضی بن گیا, ایک لمحے پہلے وہ مستقبل تھا. لہذا حال تو در حقیقت خالص تصوراتی سی شے ہے, اسے ہم کیسے تعبیر کریں. جیسے نقطے کی جو ڈیفینیشن ہے یا لائن کی ڈیفینیشن ہے جیومیٹری میں, اس کی کوئی ڈائمنشن نہیں ہوتی. نقطے کے اندر تو کوئی سرے سے نہ موٹائی, نہ لمبائی, نہ چوڑائی, کچھ نہیں. اور لائن جو ہے اس کی صرف ایک لینئر ڈائمنشن ہے, اس میں چوڑائی یا موٹائی نہیں ہوتی. تو حال کا معاملہ بھی ہے کہ وہ خط ہے, فرضی خط, کہ جو مستقبل اور ماضی کے درمیان کھینچا ہوا ہے. اس اعتبار سے صحیح تفصیل یہ ہو جائے گی کہ ماضی بعید جو 1924 پر میں ختم کروں گا. 1924 سے تا حال اس وقت کا حال یہ گویا کہ ہمارا ماضی قریب ہے, اور پھر اس کے بعد مستقبل قریب, اور پھر مستقبل بعید. اب آپ سب سے پہلے اپنے ذہن میں بنی اسرائیل کے تاریخ کے کچھ حوالے جو ہیں وہ معین کر لیں. سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کے حوالے سے بھی یہ بات ذہن میں آپ بٹھا لیں کہ اس میں جو واقعہ معراج کا تذکرہ ہے, سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی, درحقیقت اس کا حوالہ یہاں معلوم ہوتا ہے اسی رکوع کے مضامین کے اعتبار سے, کہ یہ بات واضح کر دی جائے کہ ایک شاخ جو چلی آ رہی تھی نسل ابراہیمی میں بنی اسرائیل کی, جن کا مرکز بنا بیت المقدس یا بیت المقدس, دونوں اس کے تلفظ ہیں. دوسری شاخ بنی اسماعیل جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی, اس کا مرکز بنا مکہ مکرمہ خانہ کعبہ. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر آ کر یہ دونوں شاخیں جمع ہو گئی, دونوں کی برکات اس امت کے حوالے کر دی گئی ہیں. یہی رمز ہے اس میں کہ حضور کا جو معراج کا سفر ہے اس کا ایک یہ زمینی کمپوننٹ ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک, پھر وہاں سے ایسنس جو ہے جو عروج ہے معراج ہے آسمان کی طرف, وہ مسجد اقصیٰ سے ہوا. گویا کہ حضور ہی کے چارج میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تولیت میں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف بیت اللہ کو دے دیا بلکہ مسجد اقصیٰ کو بھی دے دیا, بیت المقدس کو بھی دے دیا. اس کے بعد سے تاریخ شروع ہوئی. تو پہلا نقطہ یہ نوٹ کیجئے کہ تاریخ بنی اسرائیل سابقہ امت ہے, بنی اسرائیل آواز 1300 قبل مسیح. بنی اسرائیل ایک نسل کے اعتبار سے تو تقریباً 300-400 سال پہلے سے شروع ہو چکے ہیں, کیونکہ بنی اسرائیل کے معنی اسرائیل کے بیٹے, اولاد اسرائیل. اسرائیل لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا, حضرت ابراہیم کے پوتے یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. تو بنو اسرائیل کے تاریخ وہاں سے شروع ہوگی, لیکن ابھی وہ ایک نسل تھے, امت نہیں تھے. امت کی شکل بنی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا ہونے پر. یہی وجہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کے اب اس سے معراج کے واقعے کے ذکر کے بعد وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ہدی لبنی اسرائیل اللہ تتخذوا من دونی وکیلا ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا. یہاں سے در حقیقت امت بنے, جہاں انہیں شریعت دے دی گئی, کتاب دے دی گئی, صاحب کتاب, اسی لیے اہل کتاب ہم انہیں کہتے ہیں. تو یہ 1300 قبل مسیح میں, جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے ہیں مصر سے اور سینائی پینسلا میں وارد ہوئے, جزیرہ نمائے سینا, اسی کی جو جنوبی ٹپ ہے اس پر وہ کوہ طور ہے جس کے دامن میں اپنی قوم کو چھوڑ کر پھر اللہ نے انہیں بلایا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 30 رات کے لیے, 30 دن کے لیے بلایا تھا, پھر اضافہ کیا 40 دن وہ وہاں رہے ہیں, وہیں وہ انہیں تورات عطا ہوئی, اب واپس آئے ہیں. تو یہاں سے گویا کہ ایک امت کی حیثیت سے تاریخ کا آغاز ہوا. لیکن یہ کہ اس میں تقریباً 300 برس انہیں لگے ہیں عروج تک پہنچنے میں, اس لیے کہ اب جب حکم دیا گیا قتال کا تو بنی اسرائیل نے کوڑا جواب دے دیا, لہذا تاریخ وہیں رک گئی, پروسیس وہیں پر سٹاپ ہو گیا. 40 برس کی تو سزا اللہ نے دی کہ اب یہ عرض مقدس جو ہم نے جس کا وعدہ کیا تھا, عرض موعود, عرض مقدس, جہاں سے یہ آ کر مصر میں آباد ہوئے تھے, اب دوبارہ ہم ان کو دے دیتے اگر اسی وقت یہ لوگ جہاد اور قتال کے لیے اور جانے سر اپنی ہتھیلیوں پر رکھ کر میدان میں آ جاتے. مزدری کی ہے, مزدری کا مظاہرہ کیا ہے, فَإِنَّا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَسِيحُونَ فِي الْأَرْضِ, 40 برس تک کے لیے یہ حرام. اسی صحرائے سیح کے اندر بھٹکتے رہیں گے، وہی صحرا ہے صحرائے سینا. اسی عرصے میں حضرت موسیٰ کا انتقال بھی ہو گیا، حضرت ہارون کا انتقال بھی ہو گیا. البتہ ان کے بعد حضرت یوشع ابن نون، یوشوا جسے کہتے ہیں، یہ ان کے خلیفہ ہوئے ہیں. ہمارے یہاں اختلاف ہے کہ یہ نبی بھی تھے یا نہیں، واللہ عالم، خلیفہ ضرور. انہوں نے پھر جہاد کیا ہے، نئی نسل جو صحرا کے اندر پروان چڑھی تھی، جس پر وہ غلامی کے آثار نہیں تھے، اثرات نہیں تھے، ان کی وہ روحیں کچلی ہوئی نہیں تھی. وہ جو کل میں نے اقبال کی نظم کا آپ کو حوالہ دیا تھا کہ آہ ظالم تو جہاں میں بندہ محکوم تھا، میں نہ سمجھی تھی کہ ہے کیوں ساتھ میری سوزناک، الحضر محکوم کی میت سے 100 بار الحضر. تو وہ محکومیت کے اندر جس طرح روح کچلی جاتی، تو جو نسل حضرت موسیٰ کے ساتھ نکلی تھی، یہ وہ مضامین ہے جو استحکام پاکستان کے مقدمے میں تفصیل سے میں لکھ چکا ہوں کہ ان کی چونکہ وہ شخصیتیں کچلی ہوئی تھی، ان کی انا کچلی ہوئی تھی، ان کے اندر جرت نہیں ہوئی کہ وہ میدان میں آئے. البتہ اگلی نسل جو صحرا میں پیدا ہوئی پروان چڑھ، وہ ہے جس نے پھر جہاد کیا ہے. فلسطین پر انہیں قبضہ حاصل ہو گیا، لیکن غلطی وہی کی جو ہندوستان میں مسلمانوں نے کی، قبضے کو مکمل نہیں کیا. وہاں کے مشرکین اور جو بھی ملحدین اور جو طرح طرح کی گمراہ قومیں تھیں، انہیں بھی وہیں پر آباد رہنے دیا. اور اس کے نتیجے میں یہ کہ جلد ہی آباہمی اختلاف کے نتیجے میں وہ قومیں ان پر غالب آ گئیں، ان کے ہاں مشرکانہ اوہام بھی پیدا ہو گئے. وہ تو حضرت موسیٰ سے بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے بھی ایک کوئی اصطلاح اور معبود بنا دو، جیسے کہ دوسری قوموں کے الہ اور معبود ہیں، تاکہ جس طرح وہ دھیان گیان کرتے ہیں ایسے ہی گیان دھیان ہم بھی کریں. تو بچڑا انہوں نے خود بنا لیا تھا، اسی پرت سے شروع کر دی تھی. لہذا وہ جو ان کا جو اصل روحانی مقام تھا، اس کی ابھی بات یاد پورے طور پر وہ نہیں کر سکے. اس میں تقریباً 300 برس لگے. اس کے بعد ان کا دور عروج آیا. دور عروج اول، یہ تقریباً 1020 قبل مسیح سے 926 قبل مسیح تک. یہ وہ واقعہ ہے، یہ جو بنی اسرائیل کا جہاد سے اور قتال سے انکار ہے، یہ سورہ مائدہ میں موجود ہے. اب جو میں عرض کر رہا ہوں یہ سورہ بقرہ میں ہے، تالوت اور جالوت کا واقعہ، کہ جب یہ انتہائی قسم و کشی کو پہنچ گئے، ان کو لوگوں نے گھروں سے نکال دیا، ان کے بیٹوں کو بھی انہوں نے اپنا غلام بنا لیا، تو پھر سنگ آمد بجنگ آمد کہیے انہوں نے بھی کہا، جو اس وقت کے نبی تھے، کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دو، ہم اس کے پیچھے ہو کر قتال کریں. وہ تالوت اور جالوت کا واقعہ سورہ بقرہ کے اندر دوسرے پارے کے اختتام پر تفصیل سے موجود ہے. بہرحال وہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. پھر جنگ ہوئی، قتل تالوت و جالوت، حضرت تالوت نے جالوت کو قتل کیا، قتل داؤد، حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے اس جنگ کے موقع پر وہ ظاہر ہوئے ہیں، ورنہ وہ پس منظر میں تھے. وہ تو گڈریے تھے، بھیڑے بکری آپ کی چراتے تھے، اور ان کے پاس وہ ایک وہ کیا ہوتا تھا جس سے کہ وہ پتھر مارتے تھے. بہرحال اسی کے حوالے سے انہوں نے جالوت کو قتل کیا، قتل داؤد و جالوت. تو یہ جو پھر حکومت قائم ہوئی ہے، یہ ان کا دور عروج ہے، تقریباً 100 برس. اور اس میں 16 برس کی حکومت ہے حضرت تالوت کی، تقریباً 40 برس کی حکومت ہے حضرت داؤد کی، تقریباً 40 برس کی حکومت ہے حضرت سلیمان کی. یہ میں فکر نوٹ کروا رہا ہوں آپ کو، ان کو جمع کر لیجئے تو یہ 100 برس کم رہ جائیں گے. یہ ہے ان کا دور عروج اول، بہت عظیم مملکت، بڑی حکومت، پورا شام، فلسطین، عراق کا بہت سا حصہ، یہ سارا کا سارا جو ہے یہ ایک عظیم مملکت کی حیثیت سے یہ ان کا دور عروج اول ہے. لیکن یہ کہ حضرت سلیمان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹوں میں یہ مملکت تقسیم ہو گئی، دو مملکتیں بن گئیں، ایک شمالی جس کا نام اسرائیل تھا، ایک جنوبی جس کا نام یہودیہ تھا. یہ دونوں مملکتیں چلتی رہی. بہرحال یہ اصول ذہن میں رکھیے کہ ایک فرد کی زندگی میں تو اتار چڑھاؤ جو ہے وہ دنوں اور سالوں میں آ جاتے ہیں، لیکن قوموں کی زندگیوں میں عروج اور زوال جو ہے وہ صدیوں پر پھیلے ہوتے ہیں. ابھرنے میں بھی صدیاں لگتی ہے، پھر گرتی بھی ہے، عمارت تو صدیوں میں گرتی ہے، کوئی ایک دن میں نہیں گرتی. بہرحال اس عمارت کو پھر رفتہ رفتہ گرنے میں تقریباً 300 برس لگے. تو ان کا جو دور زوال اول ہے جسے قرآن کہتا ہے کہ پھر ہم نے تم پر سخت عذاب نازل کیا اور اپنے بندے تمہارے اوپر باسنا علیکم عباد لنا اولی باسن شدید فجاسو خلال الدیار وکان وعدم مفعولا. ہم نے یہ پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تم دو مرتبہ سرکشی کرو گے بغاوت کرو گے. قبینا الی بنی اسرائیل فی کتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا. یہاں اس چیز کو واضح نہیں کیا گیا کہ جب تم سرکشی کرو گے تو پھر ہمارے عذاب کے کوڑے تم پر برستے ہیں. وہ آگے جا کر بات واضح ہو جاتی ہے. تو جب پہلا وقت آیا پیدا جا واد اولا ہوما باسنا علیکم عباد لنا اولی باسن شدید فجاسو خلال الدیار وکان وعدم مفعولا. جب ان دونوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے تمہارے اوپر اپنے بڑے خونخوار اور بڑے جنگجو بندے مسلط کر دیے. وہ تمہاری بستیوں میں گھس گئی آسو خلال الدیار اور ہمارا وعدہ پورا ہو کر رہا. اس کے لیے نوٹ کر لیجئے, پہلے تو اشوریوں کا حملہ ہوا, اور اسرائیل کی مملکت ختم ہو گئی. یہ ہوا ہے تقریباً 7ویں صدی قبل مسیح. اور دوسری چیز میں نوٹ کرنے کی ہے, اسی عرصے کے بعد 6ویں صدی قبل مسیح میں نبوکدنضر, ویسے اس کو اردو میں مخت نصر لکھتے ہیں, اس کا حملہ اور سلطنت یہودیہ کا خاتمہ. یہ 200 برس جو ہے یہ ان کے زوال اول کا کلائمیکس ہے. اشوریوں نے حملہ کیا شمال سے, نوٹ کیجیے شمال سے. اشوریوں نے حملہ کیا شمال سے اور شمالی سلطنت اسرائیل ختم. اس کے تقریباً 100 برس بعد اصل حملہ جو ہوا ہے وہ مشرق سے آیا, اس لیے کہ بیبیلونیا بابل یہ عراق سمجھیے, عراق کا بادشاہ نبوکدنضر اس نے حملہ کیا یروشلم پر. یروشلم جو ہے وہ یہودیہ کا پایہ تخت تھا. اس نے جو تباہی مچائی ہے, 600,000 یہودیوں کو قتل کیا, 600,000 کو وہ اپنے ساتھ لے گیا کیپٹیو بنا کر, اسیر بنا کر, قیدی بنا کر, بھیڑوں بکریوں کے گلوں کی طرح. وہاں کو ٹرک نہیں تھے اس طرح کے جیسے ٹرکوں میں ہمارے فوجی جو ہے ایسٹ پاکستان سے اور وہ ہندوستان کے کنسنٹریشن کیمپس میں لائے گئے, وہ تو بھیڑ بکریوں کے گلوں کی طرح بھاگ کے لے جائے گئے. اور اس نے یروشلم میں حضرت سلیمان کا بنایا ہوا معبد, ٹیمپل آف سولومون جسے کہا جاتا ہے, معبد سلیمان, ہیکل سلیمانی, اس کو بالکل مسمار کر دیا, بنیادیں تک کھود دی. اس دن کے بعد سے ابھی تک جو ان کے پاس چلی آ رہی تھی تبرکات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی, تورات کی وہ تختیاں جو ہیں جو یعنی وہ پتھر کی تختیاں وہ بھی موجود تھی, اور عصائے موسیٰ بھی ان کے پاس موجود تھا, وہ صندوق سکینہ جس کا ذکر بھی آتا ہے تالوت اور جالوت کے قصے میں, وہ ابھی تک محفوظ تھا. لیکن اس کے بعد سے دنیا میں ان کا کہیں وجود نہیں ہے, کہاں گئے, ختم ہو گئے. تورات بھی غائب ہوئی, پھر وہ جیسا کہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا تقریباً 150 برس کے بعد پھر زبانی یادداشتوں سے اسے پھر مرتب کیا گیا, اسی لیے اس میں بہت سی غلطیاں در آئیں. اصل تورات نبوکدنضر کے حملے کے بعد سے دنیا سے غائب ہو گئی. اسی طریقے سے وہ حضرت موسیٰ کا عصا وغیرہ اب ان کے پاس کچھ نہیں, بقیت آل موسیٰ و آل ہارون یہ الفاظ آئے ہیں قرآن مجید. پھر یہ لے گیا ہے ان کو تقریباً 150 برس, 100 برس سے 150 برس تک یہ وہاں پر کیپٹیو رہے. بالکل اجڑی ہوئی تھی یہ بستی اور یہ پورا علاقہ جس کا کہ ذکر ہے سورہ بقرہ ہی میں, حضرت عزیر علیہ السلام نے جو مشاہدہ کیا تھا وہ یروشلم کا واقعہ حضرت عزیر کا, کہ انہوں نے جب دیکھا یہ بستی اس طرح اجڑ گئی ہے, اللہ یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا, انہوں نے کہا اللہ اس بستی کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا, یہ مردہ بستی بھی دوبارہ زندہ ہو سکتی ہے. تب اللہ نے انہیں 100 برس کے لیے سلا دیا, یا ان پر بہت ساری کر دیا. فاماتہ اللہ میتعام ثم بعث، پھر اٹھایا. یہ دور حضرت عزیر نے تو گویا کہ اس موت کی حالت میں گزارا ہے، اور پوری قوم بنی اسرائیل وہ در حقیقت کیپٹیو کی حیثیت سے، کیپٹیویٹی میں، حالت اسیری میں بیبیلونیا میں رہی. اس کے بعد اب جو ٹرن آیا ہے وہ یہ کہ اب آپ سب جغرافیہ بھی ذہن میں رکھیے، شام جو ہے یہ بالکل میڈیٹرینین سی کے ساتھ لگا ہوا ہے. سب سے زیادہ مغربی ملک جو ہے وہ شام. اس کے ذرا مشرق میں آئیں گے تو عراق ہے، شام عرب، عراق عرب، در حقیقت عربی علاقہ ہے. عراق کے مشرق میں آئیے تو ایران ہے. ایران میں اب وہ شخصیت ظاہر ہوئی جسے قرآن مجید نے ذوالقرنین کہا ہے، جسے سائرس اور کیخورس بھی کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں بڑی قیمتی معلومات پہلی مرتبہ مولانا ابو الکلام آزاد مرحوم نے اپنی ترجمان القرآن جو ان کی تفسیر ہے اس میں پیش کی. خدائیوں کے ذریعے سے اب یہ چیزیں جو ہے سامنے آ چکی ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو پریشان تھے ہمارے مفسرین کہ ذوالقرنین کون تھا. تاریخ میں عظیم فاتح کی حیثیت سے نام سکندر کا آتا ہے کہ اس نے فتح بہت فتوحات کی، لیکن سکندر کا کردار جو ہے وہ ذوالقرنین کے کردار سے کوئی مناسبت رکھتا ہی نہیں. ایک نبیوں کے کردار کے ساتھ مناسبت رکھنے والی شخصیت، اور ایک جو ہے وہ عام جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں اور بہت ہی پست اخلاق کا آدمی سکندر. تو ایک مسئلہ تھا ہمارا جو اس دور میں آ کے حل ہوا ہے کہ خدائیاں جو ہوئی ہیں اس سے پھر وہ کیخسرو کا مجسمہ برآمد ہوا ہے، اس کے تاج کے اوپر دو سینگ لگے ہوئے تھے، ذوالقرنین دو سینگوں والا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ایران اس سے پہلے دو ملکوں پر مشتمل تھا، پارس اور میڈیا، دو الگ الگ حکومتیں تھیں. اس شخص نے ان دونوں کو جمع کیا اور عظیم تر سلطنت ایران کی بنیاد ڈالی. یہ مؤسس ہے عظمت ایران کا. اسی لیے ایرانی جو ہے شہنشاہ ایران نے 2500 سالہ جشن جو منایا تھا وہ کیخسرو کو منایا تھا. تو ایران کی وہ جو شان کئی والی بات آئی تھی دشت ثانیہ میں، وہ شان کئی جو ہے کیخسرو، کیقباد، یہ در حقیقت یہ لفظ جو ہے ان کے ناموں کا جز ہے، اور یہ در حقیقت ایران کی عظمت کے نشان ہے. یہ شخص جو ہے اس نے اب حملہ کیا بیبیلونیا پر، عراق پر. اس حملے کے نتیجے میں جو وہاں کی حکومت تھی اس کو شکست ہوئی، پتپا ہوئی. اب انہوں نے یہودیوں کو اجازت دی کہ تم جاؤ، تم آزاد ہو، تم جاؤ اور جا کر اپنا شہر آباد کرو، تمہیں اجازت ہے. اب یہ قافلہ قافلہ کر کے تقریباً 100 برس کے اندر ان کی واپسی ہوئی. پھر حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی سب سے پہلے اللہ نے اٹھا لیا، ثم بعث، پھر انہیں اٹھا لیا. پھر کہا ان سے کہ دیکھو ذرا اپنا کھانا، وہ ابھی بھسا نہیں ہے، اس میں کوئی بو پیدا نہیں ہوئی، لیکن اپنے گدھے کو بھی دیکھو کہ اس کی ہڈیاں بھی گل پڑ گئی ہیں. تمہاری نگاہوں کے سامنے ہم ان پر گوشت بھی چڑھاتے ہیں، ان کے اوپر کھال بھی لگاتے ہیں. یہ سارا مشاہدہ کروایا ہے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، جس کا ذکر سورہ بقرہ میں. اب یہ لوگ آئے، انہوں نے دوبارہ جو ہے اپنا شہر تعمیر کیا، ہیکل دوبارہ تعمیر کیا. پھر ان کے اندر حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوت تجدید و احیاء دین، یا جس کو کل ہم پڑھ رہے تھے دعوت تجدید ایمان و توبہ و تجدید عہد، اثر نو، وہ جو اخلاقی پستیوں میں چلے گئے تھے، جو انتہائی گراوٹ میں اعتقادی طور پر بھی، ایمان کے اعتبار سے بھی، عمل کے اعتبار سے بھی، جس کے نتیجے میں وہ عذاب آیا تھا ان پر، اب یہ رفتہ رفتہ نکلے. حضرت عزیر جو ہے وہ سمبل ہے ان کے رینائسنس کا. ان کا جو احیاء ہوا ہے قومی، وہ حضرت عزیر کے ہاتھوں ہوا ہے. اسی لیے حضرت عزیر کو یہودیوں میں سے کچھ لوگ ابن اللہ کہتے ہیں. قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. تو یہ در حقیقت ان کے ہاں اسی وجہ سے کہ انہیں جو دوبارہ اس پستی سے پھر اس بلندی تک لانے والی شخصیت ہے جس نے ان کے اندر تجدید دین اور تجدید ایمان کی دعوت برپا کی، وہ حضرت عزیر. اس کے بعد اب ان کا دور عروج ثانی آیا. اس کے بارے میں آپ نے لکھ لیا، حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوت تجدید کے زیر اثر ادھر کیخسرو کی طرف سے بیبیلونیا کے فتح ہو جانے کے بعد جو اجازت ملی، ان دونوں کے نتیجے میں پھر ایک مکابی سلطنت قائم ہوئی. اس کا ذکر ہے سورہ بنی اسرائیل کی ان آیات میں، ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم وامددناکم باموال وبنین وجعلناکم اکثر نفیرا. پھر ہم نے تمہاری باری لوٹا دی ان پر، پھر ہم نے تمہاری مدد کی، بیٹوں سے بھی مدد کی، دولت سے بھی مدد کی. کہ تمہیں ہم نے بڑی کثیر تعداد میں کر دیا. پھر پھلے پھولے جس کو کہتے ہیں دنیا کے اندر, ایک عظیم مملکت قائم ہوئی مکابی سلطنت. یہ مکابی سلطنت ہے. یہ اپنے جہاں تک حدود ارضی کا تعلق ہے, یہ حضرت سلیمان اور داؤد کی حکومت سے بھی بڑی حکومت تھی. البتہ حضرت سلیمان کی حکومت جو ہے اس جیسی کوئی حکومت دنیا میں نہ ہوئی ہے نہ ہوگی, اس لیے کہ وہ حکومت جو ہے صرف زمین پر نہیں تھی, ہوا پر بھی تھی. ان کا حکم ہوا پر بھی چلتا تھا. پھر یہ کہ ان کی حکومت جنات پر بھی تھی, تو وہ تو ملٹی ڈائمنشنل حکومت تھی. جیسے کہ آیا ہے ایک جگہ قرآن مجید میں کہ حضرت سلیمان نے یہ دعا کی تھی, پروردگار مجھے تو وہ حکومت عطا فرما جو تو نے کسی کو نہ عطا کی. تو اللہ نے وہ حکومت انہیں دی. تو ان کی سطح و شوقت کو در حقیقت اس اعتبار کی کہ صرف زمینی حکومت نہیں تھی, فضا پر بھی اور ہوا پر بھی ان کا حکم چلتا تھا, اور دوسرے یہ کہ جنات بھی ان کے قبضے میں تھے اور ان پر بھی حکومت انہیں حاصل تھی. تو اس اعتبار سے تو عظمت ان کی ہے. لیکن جہاں تک حدود عربی کا تعلق ہے, مکابی حکومت جو ہے سلطنت مکابیہ وہ اس سے کہیں بڑی تھی. یہ ہے ان کا دوسرا دور عروج. اس کے بعد پھر زوال شروع ہوا. یہ تو میں نے آج بھی کہا تھا صبح سے, وہ تو ہوگا, بڑھاپا آتا ہے جوانی کے بعد. اور دینی زوال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایمان کا اضمحلال, اخلاق کا اضمحلال, کردار کا اضمحلال. ایمان جب کبھی ہوتا ہے تو جہاد ہوتا ہے, جب ایمان کمزور پڑتا ہے تو پھر عیش ہوتا ہے, پھر محل بنتے ہیں, پھر ناؤ نوش کی محفلیں ہوتی ہیں, پھر وہ سب کچھ ہوتا ہے جو دنیا میں بادشاہوں کے محلات کے اندر ہوتا ہی ہے. میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے, شمشیر و ثنا اول, طاؤس اور رباب آخر. ان کے ہاں پھر جب یہ ہوا ہے تو دوسرا جو دور زوال ہے ان کا, اب یہ چھوٹا پڑ گیا, میں نے کوئی بڑا بڑا لکھ دیا, چلیے اب اس کے بغیر گزارا کریں. یہ ان پر اب جو عذاب آیا ہے اللہ کا جو کوڑا برسا ہے وہ رومیوں کے ہاتھ. اس نوٹ جو میں کرا رہا ہوں خاص طور پر اس لیے کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک ایک چیز جو ہے کاربن کاپی کی طرح چلی کرے گی ہماری تاریخ کے ساتھ. رومی جو ہے وہ یورپین پاور تھے. جو دوسرا دور آیا ہے عذاب کا اور ان کے زوال کا وہ ہے ایک یورپین امپیریلزم کے ذریعے اثر. رومی آئے, رومیوں نے فتح کیا. اس فتح کے بھی دو ادوار ہیں. پہلے انہوں نے اس طرح فتح کیا جیسے کہ انگریزوں نے مثلا ایران اور مصر پر اپنی حکومت قائم کی تھی براہ راست نہیں, یا جیسے ہندوستان میں یہ جو دیسی ریاستیں تھی نواب بھی بیٹھے ہوئے ہیں بظاہر ان کی حکومت ہے, اوپر ریزیڈنٹ بیٹھا ہوا ہے انگریز. پتلی جو ہے وہ پتلی کی حیثیت سے راجا یا نواب صاحب حرکت کرتے ہیں, حکم جو چلتا ہے در حقیقت ریزیڈنٹ کا چلتا ہے. تو یہ بل واسطہ حکومت ہے براہ راست نہیں, بل واسطہ, بلا واسطہ نہیں. اور دوسری بلا واسطہ حکومت ہوتی جیسے کہ بقیہ ہندوستان پر انگریز نے کی براہ راست اپنی ہی سول سروس اور اسی کے ذریعے سے سارا نظام. تو شروع میں رومنز نے ان کو آٹونومی دی تھی اور اس آٹونومی میں یہ اپنے مذہبی معاملات میں پورے آزاد تھے, صرف یہ کہ اوپر ایک حکومت کا جو معاملہ ہے. اسی لیے حضرت مسیح کا وہ جملہ آتا ہے جو قیصر کا ہے وہ قیصر کو دو اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو. اس لیے کہ ایک مذہبی ٹیکسس تھی جو وہاں پر زکات وغیرہ کا نظام تھا, کیونکہ ان کا آٹونومس نظام مذہبی موجود تھا تو وہ تو ادھر دیے جائیں گے. ایک سرکاری ٹیکسز ہے رومنز کے, حکومت ہے ان کے تو ٹیکس ہو گئے نا. تو جو خدا کا ہے خدا کو دو اور جو قیصر کا ہے وہ قیصر کو دو. اس کا حقیقی مفہوم کیا تھا, پس منظر کیا تھا, وہ ایک علیحدہ بحث ہے. میں اس کو سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ کچھ عرصے تک وہاں نظام یہ رہا کہ انہوں نے براہ راست اپنی حکومت قائم نہیں کی بلکہ ایک طرح سے پروٹیکشن, پروٹیکٹوریٹ جنہیں کہا جاتا ہے, تحفظ اور انتداب کا پردہ جو ہے اوپر ڈال کر اپنی حکومت رکھی, انہیں نیچے اٹالومی کے. لیکن انہوں نے پھر کچھ بغاوتیں کی بار بار, وہی دور ہے جب حضرت مسیح کی نسبت ہوئی. اب ہم آ گئے ہیں 1300 سے حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے تک. حضرت مسیح کی جب نسبت ہوئی تو اس پوری حکومت کے اوپر جو ہے وہ رومیوں کا غلبہ تھا, لیکن مذہبی اٹالومی ان کو حاصل تھی. ان کے جو بھی علماء تھے, ان کے احبار اور رحبان, ان کا اپنا ایک اثر تھا. یہی وجہ ہے کہ حضرت مسیح کے خلاف جو ورڈکٹ تھا وہ رومن امپائر کا نہیں تھا, وہ رومن کسی عدالت کا نہیں تھا کہ یہ شخص مرتد ہے, واجب القتل ہے. حضرت مسیح علیہ السلام کے خلاف یہ قضا جو ہے, یہ فیصلہ, یہ یہودی علماء کی عدالت کا ہے اور انہوں نے مذہبی معاملات کو دے رکھی تھی انہیں پوری آزادی. پائلٹ پونٹس گورنر تھا, رومی گورنر اس وقت, حالانکہ اسے کچھ ہمدردی تھی حضرت مسیح کے ساتھ. جب اس کے سالانہ جشن کا موقع آیا ہے, رومیوں کی کوئی سالانہ عید ہوتی تھی, تو اس میں ان کی ایک روایت تھی کہ کسی ایک کنڈیم پرزنر کو وہ چھوڑ دیتے تھے, کوئی ایک جو پھانسی کی سزا دی جا چکی ہو جس کو, اس کو وہ رہا کر دیتے تھے خوشی میں. اس وقت دو تھے ان کے پاس, رومیوں کے پاس, ایک حضرت مسیح تھے جن کو سزا ملی تھی پھانسی کی یا سولی کی, یہودیوں کی مذہبی عدالت سے, اور ایک برابا ڈاکو تھا جس نے بغاوت کی تھی رومیوں کے خلاف, وہ ان کا, گویا کہ رومیوں کی حکومت کا وہ باغی تھا. اس اعتبار سے اس کو بھی سزا دی گئی تھی کہ اس کو سولی پر چڑھا دیا جائے, لیکن دونوں ابھی ویٹ کر رہے تھے. تو آخری وقت پر آتا ہے کہ پائلٹ پونٹس نے یہ کہا یہودیوں سے کہ دیکھو ہماری عید آئی ہے, ہم ایک کو چھوڑ سکتے ہیں, تم دیکھو کس کو میں چھوڑوں, اگر تم کہو تو میں مسیح کو چھوڑ دوں, اگر نہیں نہیں اس کو تو سولی چڑھاؤ, اس کو دوسرے کو برابر ڈاکو کو چھوڑ. تب وہ سولی, یہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ وہ حضرت مسیح سولی نہیں چڑھے بلکہ کوئی اور چڑھا ہے, یہ وہ دینی بحث جو ہے مذہبی, اس کو اس وقت میں نہیں لا رہا, تاریخ کا صرف ایک نقشہ دینا ہے. یہ چیز گویا کہ یہود پر آخری اتمام حجت تھا اللہ کی طرف سے کہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر کو انہوں نے مرتد واجب القتل قرار دے کر اپنے بچپن سے تو سولی پر چڑھائی کیا, لہذا اب آخری عذاب کا وقت آ گیا. اس کی ایک قسط تو اسی وقت دی گئی ہے, لیکن آخری عذاب فائنل جو ہے وہ ججمنٹ ریزرو ہے, وہ ہوگا حضرت مسیح کے ہاتھوں ان کی فائنل انیہیلیشن جو ہے, ایکسٹرمینیشن وہ ہونی ہے. یہ تو ابھی ہونا, ججمنٹ ریزرو ہے ابھی, لیکن اس وقت جو نقد انہیں سزا ملی وہ یہ کہ پھر رومیوں نے براہ راست اپنی حکومت قائم کر لی اور ان کا یروشلم میں داخلہ بھی بند کر دیا 80 میں. زوال ثانی یا عذاب ثانی, اب یہ 80 ہے. حضرت مسیح علیہ السلام کے رفع آسمانی یا لوگوں کے خیال کے مطابق سولی چڑھائے جانے کے تقریباً نصف صدی کے بعد. اب ٹائٹس رومی جنرل نے حملہ کیا, 120,000 یہودی وہ تو ایک دن میں قتل کیا گیا, اور پھر ان کو نکال دیا گیا یروشلم سے. یروشلم کی پھر بے حرمتی ہوئی. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءَ وُجُوهَكُمْ, یعنی یہاں پہ محذوف مانے جائیں گے الفاظ کے, پھر باسنا علیکم عباد لنا اولی باس شدید لِيَسُوءَ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا, تاکہ وہ پھر مسجد کی بے حرمتی اور پامالی کریں اور داخل ہو مسجد میں جیسے پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے, اور تباہ و برباد کر دے ہر اس چیز کو جس پر انہیں غلبہ حاصل ہو جائے. یہ دوسرا عذاب تھا سن 80 میں ٹائٹس کے ہاتھوں آیا, اور اس وقت سے یہ جلا وطن کر دیے گئے. یہودیوں کے لیے یروشلم میں داخلہ ممنوع. تقریباً 550 کے بعد جب حضور کی بعثت ہوئی ہے, پھر حضرت عمر کے زمانے میں پھر بیت المقدس فتح ہوا ہے, تو حضرت عمر نے ڈکلیئر کیا اوپن سٹی کہ یہ یہودیوں عیسائیوں سب کے لیے اوپن سٹی ہے, سب آئے, سب انہیں داخلہ ملا ہے. ورنہ یہ کہ رومن امپائر نے تو ان کے اوپر داخلہ بس کیا ہوا تھا. اور یہ بھی نوٹ کیجیے, رومن امپائر حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد سے جو جہاں ہم پہنچے ہوئے حضور کے دور تک, یہ 600 ہے. پہلے 300 میں وہ رومی شہنشاہ جو تھے وہ مشرک تھے, خالص مشرک. لیکن پھر یہ کہ اس کے بعد حضرت مسیح کے بعد 300 سے وہ مشرکین تھے, لیکن پھر 300 میں انہوں نے عیسائیت قبول کر لی, اگرچہ وہ پولیزم والی عیسائیت تھی, اصل حضرت عیسیٰ والی عیسائیت نہیں. لہذا ان کے نزدیک کو تو یہودیوں سے بڑا بجرے کوئی نہیں تھا جس نے کہ سوری چڑھایا ہمارے خدا کو. اس اعتبار سے جو پھر پرسیکیوشن جو تھی جس انداز کی ہونی چاہیے تھی وہ ہوئی ہے, اور ان کا داخلہ تک ممنوع ہوا ہے, جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو داخل ہونے کی اجازت دی. اس وقت اب نوٹ کر لیجئے, قرآن مجید کی یہ آیات نازل ہوئی ہیں حضور پر سورہ بنی اسرائیل میں, عسى ربكم ان يرحمكم, یہ 4 ادوار تو ہو چکے, تمہارا ایک دور عروج, پھر پہلا دور زوال, پھر دوسرا دور عروج, پھر دوسرا دور زوال. اب یوں سمجھیے کہ بنی اسرائیل اس وقت حضور کی بعثت کے وقت اب ان سے خطاب کیا جا رہا ہے, عسى ربكم ان يرحمكم, اب بھی تمہارا رب تم پر رحم فرمانے کے لیے تیار ہے. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا, لیکن اگر تم یہی کچھ کرو گے جو پہلے کرتے رہو تو ہم بھی وہی کچھ کریں گے جو پہلے ہم نے کیا, پھر عذاب پر عذاب تم پر آتے رہیں گے. یہ ہمیشہ سے تاریخ میں پرسیکیوٹڈ کی مائنورٹی کی حیثیت سے مانی گئی ہے, اور اسی کو انہوں نے اپنے لیے ہمدردی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بنایا ہے, کہیں تھوڑا سا سانس لینے کو انہیں موقع ملتا ہے پھر ان پر عذاب الہی کے کوڑے برستے ہیں. چنانچہ انہوں نے جو راستہ اختیار کیا, انہیں تو دکھا دیا گیا تھا شاہدرہ, رحمت خداوندی میں داخلے کا راستہ شاہدرہ ہے. ان ھذا القرآن یهدی للتی ھی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا, آؤ داخل ہو جاؤ, قرآن پر ایمان لاؤ, محمد کے دامن رحمت میں آ جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم, پروردگار تم پر رحمت فرمائے گا. نہیں کرو گے تو جو کچھ پہلے ہوتا رہا وہی ہوگا. اس میں اس صدی کا واقعہ صرف نوٹ کر لیجیے, باقی تو لمبی داستان ہو جائے گی. انہوں نے من حیث القوم رحمت خداوندی کو ریجیکٹ کیا. رحمت للعالمین کے سب سے بڑے مخالف دنیا کے اندر پوری تاریخ میں یہ یہودی رہے, حضور کے مخالف, حضور کی حیات طیبہ کے دوران بھی اور بعد میں بھی. گویا کہ انہوں نے اپنے لیے وہ عذاب ہی کا راستہ اختیار کیا. اس کی ایک مثال جو اس صدی میں جو ہٹلر کے ہاتھوں ان کی گت بنی ہے, اور کہا یہ جاتا وہ کہتے 6 million بس ایگزیکیوٹڈ, باقی یہ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں تھوڑا بغال پائٹ میں, تو 40-50 لاکھ کے قریب ان کو قتل کیا گیا ہے, کوئی 1-2 نہیں 1-2 ہزار نہیں. اور ان کے لیے اسپیشل پلانٹ جو ہے وہ ڈیزائن کیے گئے, اور تاکہ یہ کہ ان کی ڈیڈ باڈیز کو بھی جو ہے ڈسپوز آف کرنے کی کوئی مصیبت اور مشقت مول لگنے نہیں پڑے. ایک طرف سے انسان داخل ہو, دوسری طرف سے بدبودار سیاہ رنگ کا مائے جو ہے لکوڈ وہ نکلتا چلا رہا ہے. اللہ اللہ خیر اللہ, کچھ پتا نہیں وہ انسان کہاں گئے, ان کی ہڈیاں کہاں گئیں, ان کا گوشت پوش کہاں کہیں ہوا. اور آخری جو ہے قصص وہ میں عرض کر چکا ہوں, وہ تو آ کر رہے گی, وہ قریب قیامت کے معاملات ہیں, حضرت مسیح کا نزول اور اس وقت سے جو جہاد استقال ہوگا, اور پھر حضرت مسیح کے ہاتھوں یہ اپنے آخری کیف کردار ہوگا. یہ ہے نقشہ جو کہ آپ کو اپنے ذہن میں جمانا چاہیے. اب جو ہے اس مضمون کا مطالعہ شروع کریں گے. صرف چند جملوں میں عرض کر دوں, ہمارا پہلا دور عروج عربوں کی زیر قیادت. اور یہاں خاص فرق نوٹ کر لیجئے، باہر کچھ نہ کچھ فرق تو ہوگا. ان کا دور عروج حضرت موسیٰ کے دور سے شروع نہیں ہوا، 300 برس کا فصل ہے. ہمارا دور عروج حضور ہی کی ذات اقدس کے ساتھ شروع ہو گیا، حیات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ حضور کے صحابہ نے تن من دھن نثار کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھا. آپ کے چشم و ابرو کے اشارے کے اوپر اپنی گردنیں کٹوا دی، خون کی ندیاں باہر. اسی وقت عروج ہو گیا، تو پھر عربوں کی زیر قیادت عروج کا دور آیا. لیکن اب یہاں پر اس کے صرف 40 سال کو ہم کہیں یہ حضور کا دور مبارک، جو کہ ہجرت کے بعد سے ہمارا کیلنڈر شروع ہوتا ہے، تو 11 سال وہ اور 30 برس جو خلافت راستہ کے، وہ تو ہے خالص کامل اسلام. اس کے بعد عرب امپیریلزم اور ملوکیت کا دور شروع ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی بنو امیہ کا دور جو ہے وہ بہترین دور تھا بادشاہ تمام ادوار. خالص عرب مزاج، ابھی کوئی عجمی خیالات، نظریات، عقائد نہیں آئے تھے، کوئی تقسیم نہیں تھی. یہ 100 برس بن جاتے ہیں، بلکہ 100 سے زائد، 90 برس ہے بنو امیہ کا دور، اور 40 برس یہ تو 130 برس بن جائیں گے. اور عجیب مشابہت ہے کہ 3 ہی ہماری بھی خلافتیں ہیں کہ جو بالکل متفق علیہ ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان. حضرت علی کی خلافت مختلف ہی ہو گئی، مملکت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی، ایک حضرت علی معاویہ کے تحت رہی، ایک حصہ رہا اور ایک حضرت علی کے تحت. اگرچہ فوراً ہی وہ جمع ہو گئے ہیں، پھر وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور پھر 90 برس تک جو ہے کم سے کم یہ ہے کہ وہ کوئی ڈویژن عالم اسلام میں سیاسی طور پر بھی نہیں تھا، ایک ہی مملکت عظیم ترین سندھ سے لے کر اور اسپین تک، ایک مملکت. تو یہ ہمارا دور عروج اول ہے، عربوں کی زیر قیادت. البتہ اس میں عرب امپیریلزم کے حوالے سے مسلمانوں کے عروج میں بنو عباس کا دور بھی شامل کیجئے، اس کا کم سے کم نصف اول جو ہے تقریباً 200 برس ان کے، وہ بھی بڑے عروج کے ہیں. سطوت، شوکت، قوت، سلطنت، علوم، فنون، تہذیب، تمدن، اس کے بعد سے زوال شروع ہوا. عجیب بات یہ ہے کہ اب جو زوال عربوں پر آیا ہے وہ بھی 2 قسطوں میں آیا، جیسے یہاں 2 قسطیں لکھی ہوئی ہیں. پہلے شمال سے کروسیڈرز آئے، صلیبی، ویوز آفٹر ویوز آف دی کروسیڈرز، لاکھوں کی تعداد میں آئے. پورا یورپ جو تھا وہ اس وقت ایک مذہبی فرینزی کے اندر تھا، جیسے کہ جنون کی کیفیت ساری ہو جائے. باسنا علیکم عباد لنا اولی باس شدید ان فجاتوں سے لال ادیات. تو ایک حصہ جو عالم اسلام کا میڈیٹرینین کے ساتھ کا ساحلی علاقہ، یہ تاخت و تاراج ہوا، اور اس کے ساتھ بیت المقدس بھی مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گیا 1099 عیسوی میں. 1187 میں اسے واپس بھی لیا تو عربوں نے نہیں لیا، کردوں نے لیا. عرب کھوکھلے ہو چکے تھے، وہی عیاشی، وہی طاؤس و رباب آخر، بالکل کھوکھلے ہو چکے. تو پہلا عذاب جیسے وہاں اشوریوں کے ہاتھوں آیا، شمال سے آئے، یہاں بھی شمال سے آئے اور یہ کروسیڈرز آئے صلیبی. لیکن دوسرا عذاب وہاں آیا تھا مشرق سے، نبوکدنضر، یہاں سے آئے تاتاری. یہ تاتاری ہورڈ، کروڑوں مسلمان ختم ہوئے. یہ اب لاکھوں کی بات نہیں، کروڑوں کی بات. اور اس کا آخری کلائمیکس ہے 1258 میں سقوط بغداد. بنو امیہ کا دور ختم، نہ صرف بنو عباس کا دور ختم، خلیفہ بنو عباس جو ہے مستعصم باللہ، ان کو گلی میں سڑک پر لا کر ایک کھال میں جانور کی لپیٹ کر، اور تاتاریوں نے اپنے گھوڑوں کو سنوں سے کچلا. آتمارا حق بزر خون بارت بر زمین بر زوال ملک مستعصم امیری مومنی. یہ زوال کی انتہا ہوئی، عرب جو ہے معزول کر دیے گئے. البتہ اب جو رینائسنس ہوا ہے، یہاں دوسرا فرق نوٹ کیجئے بنی اسرائیل کی تاریخ اور ہماری تاریخ کے مابین. وہاں رینائسنس ہوا ایک ہی نسل میں، بنی اسرائیل ہی میں ایک یاد کا عمل ہوا ہے، اس لیے کہ وہ امت ہے ہی ایک نسل پر مشتمل، بنی اسرائیل. انہی میں احیاء ہوا، انہی میں دوبارہ زندگی پیدا ہوئی، انہی میں تجدید ایمان کی دعوت، وہ دوبارہ ابھرے اور مکابی سلطنت قائم ہوئی. ہمارے ہاں چونکہ یہ امت جو ہے اس میں تو صرف امیین یا بنی اسماعیل نہیں تھے، بلکہ یہ کہ اور بہت سی اقوام آئی. تو دوسرا دور جو شروع ہوا ہے عروج کا، وہ ترکوں کی زیر قیادت، انہی تاتاریوں کو اور انہی کے جو قبائل تھے مختلف، ان کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق دے دی، وہ اسلام لے آئے. ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، فاطمہ مل گئے کعبے کو سلم خانے سے. پھر وہ عظیم مملکتیں قائم ہوئی. یہ دراصل کا سب یہ ترک ہے. ترکان تیموری جنہیں مغل کہا جاتا ترک ہیں. ایک ایک شوق ہے ترکان تیموری, ترکان صفوی جن کی ایران میں حکومت قائم ہوئی, پھر ترکان سلجوقی مڈل ایسٹ میں وہ بہت پہلے سے وہ برسر اقتدار تھے, اور پھر ترکان عثمانی کا تو کہنا ہی کیا ہے. پھر انہوں نے ایشیا کوچک ایشیا مائنر سے جو آغاز کیا ہے, تو عظیم سلطنت عثمانیہ پورا شمالی افریقہ پورا عالم عرب اور پورا مشرقی یورپ ان کے زیر لگی. یہ کئی سو برس ہے ہمارے, پھر سطوت شوکت پھر عظمت پھر دنیاوی اقتدار غلبہ. اگرچہ عالم اسلام ایک وحدت نہیں بن سکا تھا, لیکن یہ وحدت بھی یوں سمجھ لیجئے کہ ایک حد تک برقرار تھی. حکومتیں جدا جدا تھی, یہاں مغلوں کی حکومت, یہاں صفیوں کی حکومت, یہاں فلاں کی حکومت, لیکن پوری ملت اسلامیہ امت مسلمہ ایک تھی. کہیں پاسپورٹ کی ضرورت نہیں تھی, کہیں کسی ویزا کی ضرورت نہیں تھی. مشرق سے مغرب تک مسلمان چلا جائے, مغرب سے مشرق تک آ جائے, بالکل اس طرح جیسے میں نے مثال دی ہے ان دنوں اپنی تقریروں میں, جیسے کوئی پنجابی سندھ میں چلا گیا, بلوچستان میں چلا گیا, سرحد چلا گیا, کہیں ویزا نہیں مانگا جاتا. اللہ یہ کہ کہیں کنفیڈریشن وغیرہ کی تک نوبت پہنچ جائے تو شاید یہ بات نہیں ہو جائے, اللہ تعالیٰ اسے بچائے. لیکن یہ ہے کہ جس طرح کا یہ ہے کہ صوبے ہیں مختلف, بس کہیں کوئی گورنر ہے کہیں کوئی گورنر ہے, تو یہ مختلف حکومتیں انتظامی یونٹس تھے, ملت کی تقسیم نہیں ہوئی. اس کے بعد پھر جو ہم پر دوسرا دور آیا ہے وہ ویسٹرن امپیریلزم کا, وہاں بھی یورپینز تھے رومنز تھے. ہم پر تو ایک قوم نہیں, کئی قومیں ٹوٹ پڑی ہیں. پھر رینائسنس کے بعد یورپ میں جو پاور پوٹینشل ڈیولپ ہوا, پہلے اس نے ہسپانیہ کو صاف کیا, اس کے بعد واسکو ڈی گاما نے راستہ تلاش کیا راؤل دی کیپ آف گڈ ہوپ, اور پورے مشرقی علاقے میں جو عالم اسلام کا تھا تباہی مچا دی. ملایا سماترا یہ وہ بورنیو انڈونیشیا ملائیشیا جسے کہتے ہیں وہ گئے, ہندوستان گیا, فرانسیسی آ گئے, بلندیزی آ گئے, انگریز آ گئے. ہوتے ہوتے اس صدی کے آغاز میں یہ پروسیس اپنی تکمیل کو پہنچا, جبکہ پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ ختم, عظیم سلطنت کے حصے بکھرے. یہ اطالویوں کے پاس لیبیا رہے گا, فرانس کے پاس الجزائر رہے گا, اور فرانسی کے پاس شام بھی رہے گا, مصر اور عراق انگریزوں کے پاس رہیں گے. یہ سب حصے بکھرے کر کے یہ گویا کہ سیاسی اعتبار سے زوال کی انتہا اس صدی کے شروع میں ہو گئی. اور اس کا ایک سمبل جو میں نے 1924 مقرر کیا ہے وہ اس اعتبار سے کہ اس میں خلافت کا جو ایک نومینل ادارہ ابھی تک چلا رہا تھا اس کو خود مسلمانوں نے ترکوں نے ختم کر دیا. 1924 کے بعد سے آج تک دنیا میں مسلمانوں کی کوئی ملی وحدت کی کوئی نشانی موجود نہیں ہے, کوئی سمبل نہیں. یہ گویا کہ ہم بالکل اب ایک مرکز کے بغیر, بس ایک مذہبی مرکز تو ہے, خانہ کعبہ ہے, آپ جاتے ہیں حج کر لیتے ہیں, لیکن کوئی سیاسی وحدت کا کوئی مرکز اب موجود نہیں ہے جو کہ کسی نہ کسی درجے میں خلافت کا ادارہ جو ہے وہ اس کی ضرورت پوری کرتا تھا. یہ 1924 کے بعد کا جو دور ہے اس کو میں نے میرے تجزیے میں یہ ہے کہ یہ اس میں ڈوئل پروسیس ہے, ڈبل ایک فینومینن ہے. ایک طرف مزید زوال, لیکن دوسری طرف احیائی عمل کا بھی آغاز ہو گیا. وہ زوال کو جو ہے اس پر نوٹ کر لیجئے کہ اس میں پھر 1967 کی عرب اسرائیل جنگ, جس میں بیت المقدس پھر ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. دوسری مرتبہ جیسے ان کے زمانے میں بھی یروشلم کی حرمت پامال ہوئی دو دفعہ, ایک دفعہ نبوکدنضر کے ہاتھوں, ایک مرتبہ ٹائٹس کے ہاتھوں. اسی طرح ہمارے دور میں بھی وہ نقشہ مکمل ہو گیا, ایک مرتبہ صلیبیوں کے ہاتھوں, ایک مرتبہ اب یہ یہودیوں کے ہاتھوں. اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ اب یہ تازہ اطلاعات یہ ہیں کہ فیصلہ کر چکے ہیں اسرائیل کے جو حکمران ہیں اس وقت کہ وہ مسجد اقصیٰ کو کھود ڈالیں گے. اور اس کے بارے میں ابھی تک جو جھجھک وغیرہ تھی, اس لیے کہ وہ تلاش کرنا چاہتے ہیں جو اوریجنل فاؤنڈیشن تھی کنگ سولومن ٹیمپل کی, وہ ہیکل سلیمانی کی اصل بنیادوں کو تلاش کرنا چاہتے ہیں. اور ان کا خیال یہ ہے کہ وہ اصل جو ہیکل سلیمانی تھا اس کا ایک حصہ مسجد اقصیٰ کے نیچے, اسی کے لیے یہ کرتے رہے, کبھی آگ لگا دی, کبھی کچھ کر دیا, مختلف ہیلوں بہانوں سے کوئی چیز توڑنے کا موقع مل جائے تاکہ انویسٹیگیشن ہو. وہ ویلنگ والز ہیں ان کی وہاں پر, جہاں کھڑے ہو کر ماتم کرتے ہیں روتے ہیں, وہ در حقیقت اسی کو رو رہے ہیں. وہ اصل جو ٹیمپل تھا جس کو کہ نبوکدنضر نے ختم کیا تھا, مسمار کیا تھا. ابھی ایک صاحب امریکہ سے آئے تھے, وہ کچھ چیزیں بھی لے کر آئے تھے ڈاکومنٹ, یہ ان کی نقلیں, کہ طے ہو چکا ہے یہ کہ اب وہ اس کو بالکل مسمار کر کے, اور ظاہر بات ہے کہ امریکہ سے ہو کے لیے بغیر تو وہ یہ قدم نہیں کریں گے جب تک کہ اس کی طرف سے کوئی انہیں اجازت نہ مل جائے. ابھی تک یہ کہ مسلمانوں کی طرف سے ایک ری ایکشن کا اور ریزنٹمنٹ کا شدید اندیشہ تھا, لیکن شاید اب انہوں نے جو نبض دیکھی ہے مسلمانوں کی تو انہیں شاید یہ اندازہ ہوا ہو کہ اب ان میں جان نہیں ہے. اس لیے کہ ایران کا حال پتلا ہو چکا ہے, ہمارے ہاں بے نظیر صاحبہ کی حکومت ہے, اور بھی جہاں کہیں بھی مذہبی تحریکیں تھیں ان تحریکوں کا حال اب اچھا نہیں ہے. افغانستان کا جہاد جو ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ دلدل میں پھنس چکا ہے. اس اعتبار سے جیسا کہ اس مرتبہ امریکہ سے واپس آ کر میں نے جو خطبے دیے تھے مسجد میں, اس میں میں نے عرض کیا تھا کہ اس وقت بڑی سرخوشی کا عالم ہے ویسٹ میں کہ ان کے لیے ہر اعتبار سے فتح ہی فتح ہے. روس پر بھی فتح ہو گئی, ایران اسے افغانستان سے نکلنا پڑا, پھر روسی نظام اور فلسفے پر فتح ہو گئی. اس لیے گورباچوف نے گویا کہ تسلیم کر لیا کہ ہماری فکر اور ہمارا نظام جو ہے غلط تھا, آزادیاں بھی دے رہے ہیں, اور اب ایک پارٹی گورنمنٹ کی بجائے یہ ہے کہ اب وہ ملٹی پارٹی سسٹم بھی کچھ نہ کچھ انفرادی ملکیت کی طرف بھی بحالی کا معاملہ سوچ رہے ہیں. پھر یہ کہ دوسرا خطرہ ہو گیا تھا ویسٹ کو مسلمانوں سے بھی, ملٹنٹ اسلام اور بھی بات, وہ بھی معلوم ہوا کہ ایک سائڈ تھی کہ جو سب سائڈ کر گئی ہے, وہ بات جو ہے وہ اتنی بڑے خطرے کی نہیں رہی ہے. تو شاید یہ موقع اب انہوں نے غنیمت سمجھا ہو کہ یہی موقع ہے کہ اس پر وہ آخری ضرب بھی لگا دینی چاہیے, واللہ اعلم. لیکن میں نے جو بات کہی تھی یہ 15 سال پہلے کے مضمون میں, تو میں نے اپنی ایک بڑی آپٹیمزم کا اظہار کیا تھا کہ مجھے امید ہے کہ یہ جو 1967 کی جو صدا ہمیں ملی ہے کوڑا برسا ہے اللہ کے عذاب کا عرب اسرائیل جنگ میں, اور 1971 کا جو فال آف ڈھاکہ کا جو بھی عظیم حادثہ ہوا ہے, 1,00,000 کے قریب ہمارے کڑی الجوان جو ہے وہ ہندو کے قیدی بنے جو جن پر ہم نے حکومت کی تھی 1,000 برس, اور کہنے کا موقع ملا ہے اندرا گاندھی کو کہ وی ہیو ایونج اوور 1,000 ایئرز ڈیفیٹ. تو یہ دونوں میں نے یہ لکھا تھا اس میں جب ہم پڑھیں گے کہ غالباً میرے اندازے میں یہ آخری ڈاؤن فال ہے, اب آئندہ اللہ تعالیٰ کوئی اور مسلمانوں کے اوپر امت مسلمہ پر اب کوئی اور عذاب کا کوڑا نہیں برسائے گا, بلکہ ریوائول کا پروسیس جو شروع ہو چکا ہے وہ آگے بڑھے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کیفیتیں تو آدمی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں, کبھی آپٹیمزم کبھی مایوسی کا پہلو. یہ میری تحریر جو ہے ایک آپٹیمسٹک جو ویو تھی اس میں لکھی گئی ہے, اس وقت میری کیفیت وہ نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی اور کچھ روز سزاؤں سے لہو برسے گا, ابھی ہماری سزا جو ہے وہ اپنے اس منطقی انتہا کو نہیں پہنچی ہے, نہ معلوم کدھر کدھر سے ابھی کوڑے برسیں گے. اگر کہ مستقبل بعید کے اعتبار سے وہ بہرحال اپنی جگہ پر طے ہے, اسلام کا گلوبل ڈومینیشن وہ ہو کر رہے, یہ ایک خاکہ ہے. اب آئیے اس کو پڑھنا شروع کیجیے. اصل میں چونکہ اس کا شروع ہو رہا ہے میرے اس درمیانی عرصے کے آپٹیمزم سے, اس لیے میں نے یہ ساری بات جو ہے خاکے کے درجے میں آپ کے سامنے رکھ دی ہے, اب تاکہ پڑھنے میں سہولت ہو جائے. امت مسلمہ کے عروج و زوال کے دو دور تاریخ بنی اسرائیل کے پس منظر میں, ہمارے نزدیک 20ویں صدی عیسوی کو امت مسلمہ کی تاریخ میں ایک فیصلہ کن موڑ ٹرننگ پوائنٹ کی حیثیت حاصل ہے. چنانچہ اس کے ربع اول کے خاتمے کے لگ بھگ, یعنی پہلا ربع, پہلی چوتھائی صدی جو تھی جب ختم ہو رہی تھی, یہ لفظ ہمارے اس مقدمے میں بھی آیا ہے, دعوت رجوع القرآن کا منظر اور پس منظر ربع صدی کے لفظ سے ہی شروع کیا میں نے اس کو, کہ اس وقت آفتاب ہدایت سیف الہند کا غروب ہو رہا تھا, لیکن ایک دوسرا مہتاب کہہ لیجیے وہ چاند کی صورت میں وہ قرآن مجید کا داعی ایک ابھر کر سامنے آ چکا تھا, وہ علامہ اقبال کی شخصیت. ہمارے نزدیک 20ویں صدی عیسوی کو امت مسلمہ کی تاریخ میں فیصلہ کن موڑ ٹرننگ پوائنٹ کی حیثیت حاصل ہے. چنانچہ اس کے ربع اول کے خاتمے کے لگ بھگ, جبکہ امت کے ایک حساس اور درد مند فرد کے دل کی گہرائیوں سے یہ درد انگیز صدا بلند ہوئی کہ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے, اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے, مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جذر کے بعد, دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے. تاریخ ایک کروٹ لے چکی تھی, یعنی اس وقت جبکہ اس پستی کا مشاہدہ کیا مولانا حالی نے, تاریخ ایک کروٹ لے چکی تھی اور ملت اسلامی کے تنے مردہ میں حیات تازہ کے کچھ آثار ظاہر ہونے شروع ہو گئے تھے. اور اگر ذرا بنظر غائب مشاہدہ کیا جائے تو اس صدی کا درمیانی نصف کو ایک نہایت ہی عجیب نقشہ پیش کرتا ہے. یعنی ایک طرف تنزل اور انحطاط کا عمل بھی جاری رہا, اور نکمت و ادبار کے سائے مزید گہرے ہوتے چلے گئے, جس کا نقطۂ عروج کلائمیکس 1967 کی ذلت و رسوائی ہے. اور دوسری طرف ایک گمبھیر اور ہمہ جنسی احیائی عمل کا آغاز بھی ہو گیا, جس کا نقطۂ آغاز بھی 2025 کا زمانہ ہے. گویا مسلسل 50 برس تک یہ دونوں فینومینا, یہ دونوں عمل مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کسی شان کے ساتھ پہلو بپہلو جاری رہے. سورہ رحمان کی آیات 19 و 20، چلائے دو دریا ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ، لیکن دونوں کے مابین ایک پردہ حائل ہے کہ باہم ایک دوسرے پر غالب نہ آ سکے. یعنی ایک طرف ڈاؤن فال یہ بھی جاری ہے، دوسری طرف احیاء رینائسنس، ایک اپورڈ موومنٹ کا بھی آغاز ہو گیا. اس اجمال کی تفصیل کے ضمن میں ہم پہلے امت مسلمہ کے عروج و زوال کا ایک اجمالی خاکہ تاریخی ترتیب کرونولوجیکل آرڈر کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ایک طرف عروج کے ضمن میں ملت اسلامی کی عظمت و سطمت گزشتہ کی ایک جھلک سامنے آئے، اور علامہ اقبال کے شعر کے مصداق سے کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا. مسلمان نوجوان کو معلوم ہو کہ ایک وقت وہ بھی تھا جب عرب افواج جبرالٹر اصل میں جبل الطارق تھا، جبرالٹر سے شمال مشرق کی جانب بڑھتی ہوئی فرانس کے عین قلب تک جا پہنچی تھی، اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا جب ترک افواج پورے مشرقی یورپ کو رونتی ہوئی اٹلی کے دروازوں تک جا پہنچی تھی. اصل میں ویانا تک کا محاصرہ جو ہے وہ تاریخ میں ہے، اٹلی وہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، لیکن اس میں تصحیح کی ضرورت ہے. تو یہ ذہن میں رکھیے کہ شاید کسی طرح کچھ نوجوانوں کے دل میں ملت اسلامی کی تجدید اور اس کی عظمت و سطمت سے گزشتہ کی بازیافت کا جذبہ پیدا ہو جائے. معلوم ہو کہ کبھی اس عظمت کے حامل بھی ہم رہے ہیں. تو یہ پہلے دور عروج میں مسلمانوں کا جو پہلا دور عروج تھا عربوں کے زیر قیادت، تو طارق ابن زیاد جبل الطارق سے داخل ہوئے اور پورا یہ پیننسولا جو ہے آئبیرین پیننسولا، اسپین اور پرتگال، اس سب کے علاوہ فرانس کا بھی بہت کافی بڑا حصہ تھا کہ جو اس اسلامی حکومت میں شامل ہوا. دوسرے دور عروج میں ترکوں کی زیر قیادت، پھر یہ مشرق سے داخل ہوئے اور ایشیائے کوچک سے پھلانگ کر یورپ میں داخل ہوئے ہیں. تو اس وقت یہ جو ممالک جن میں بڑی ہلچل مچی ہوئی ہے آج کل روس کے تسلط سے، جو ایک ایک کر کے آزاد ہو رہے ہیں، یہ تقریباً تمام ممالک جو ہے یہ ترکوں کے زیر لگی تھے. یہاں تک کہ ویانا تک کا محاصرہ کیا ایک وقت میں وہاں سے پسپائی ہوئی. تو یورپ کو گویا کے مسلمانوں کے قدموں نے دو مرتبہ پامال کیا ہے. بچا ہے صرف درمیان میں فرانس کا اکثر حصہ جرمنی، اور اس کے نیچے یہ جو سوئٹزرلینڈ اور پھر اٹلی اس کی ٹانگ جو نیچے نکل جاتی ہے، یہ علاقہ ہے جو مسلمانوں کی گویا کے غلبے سے اس راہ سے بچا ہے، ورنہ مشرقی یورپ اور وہ مغربی یورپ جو جنوب مغربی یورپ بن جاتا ہے جو اسپین کا علاقہ ہے، یہ سب مسلمانوں کے قبضے میں رہے مختلف اوقات میں. اور دوسری طرف زوال کے ضمن میں یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ خدا کا عدل بے لال ہے اور اس کا قانون اٹل اور غیر مبدل ہے، اس نے جو معاملہ سابق امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل کے ساتھ کیا بہن ہی وہی ہمارے ساتھ کیا، حتیٰ کہ ہماری اور ان کی تاریخ میں ایک حد درجے حیرت انگیز مشابہت موجود ہے، اس پہلو سے کہ یہود پر بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کے دو دور آئے اور ہم پر بھی دو ہی دور آئے، اگرچہ امت محمد علیہ صاحب صلاح وسلام کی وسعت کی نسبت سے ہمارے نسبت و ادبار کے یہ دور بھی یہود کے مقابلے میں بہت طویل رہے. اور جس طرح بنی اسرائیل کی تملیت کے زمانے میں بیت المقدس کے ناموس کا پردہ اسکندر و چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں سوباد ہوئی حضرت انسان کی قبا چاک کے مصداق دو مرتبہ چاک ہوا، اسی طرح ہمارے عہد تملیت میں بھی مسجد اقصیٰ کی حرمت دو ہی مرتبہ پامال کی. اس کے بعد ہم اس گمبھیر اور ہمہ گیر احیائی عمل کا جائزہ لیں گے اجمالاً، تاکہ ایک طرف لوگوں کا افق ذہنی وسیع ہو اور وہ مختلف احیائی کوششوں کو ان کے صحیح پس منظر میں دیکھ سکیں. ان الفاظ کو ذرا کتنا پڑھیے، ہوتا کیا ہے کہ ہر جماعت اور اس سے متعلق افراد کسی خاص کام میں لگے ہوئے، خاص نقطۂ نظر، خاص فلسفہ، خاص صغرا کبرا، اس سے ان کا ایک ذہن بن جاتا ہے اور ہوتے ہوتے وہ اسی کے خول میں بند ہو جاتے. ہم تمہ دیکھ رہے ہیں، کوئی اور میں نظر نہیں آتا کہ کوئی اور بھی کوئی کام کر رہا ہے. سنتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، یہ بات بھی ذہن سے نکل جاتی ہے. تو دو اعتبارات سے ہمیں اپنے مینٹل ہورائزن کو وسیع کرنا ہے. اس وقت کون کون سی قوتیں برسر کار ہیں، کس کس پہلو سے وہ کام کر رہی ہیں، کیا ان کے فور پوائنٹس ہیں، کیا ان کے اگینسٹ پوائنٹس ہیں، کیا وہ ما لہو ہے، کیا ما علیہ ہے. اسی طریقے سے پیچھے پوری تاریخ کے اندر بھی ایک دوسری ڈائمنشن ہے جس کے اندر وسعت ہونی چاہیے، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ تاریخ کے اس پروسیس میں ہم کہاں کھڑے ہیں. ہمارے اخلاق میں کیا کیا کام کیے ہیں، کیا کیا ان کی اچیومنٹس ہیں، کس کس جگہ تک وہ پہنچے ہیں. سرخی خار مغیلا یہ پتا دیتی ہے تیرے دیوانے یہاں آئے یہاں تک پہنچے، یہ بھی ہماری تاریخ کا ہماری سوچ کا ایک حصہ ہے. تو یہاں نوٹ کیجئے کہ اس کے بعد ہم اس گمبھیر اور ہمہ جہتی احیائی عمل کا اجمالاً جائزہ لیں گے، تاکہ ایک طرف لوگوں کا افق ذہنی وسیع ہو اور وہ مختلف احیائی کوششوں کو ان کے صحیح پس منظر میں دیکھ سکے، اور دوسری طرف یہ بھی واضح ہو جائے کہ ہم خود اس ہمہ جہتی احیائی عمل کے کس گوشے میں ایک حقیر سی خدمت سر انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں. تاکہ لے یہ لے کا من حل کام بین یا من حجام بین سن، سورہ انفال کی آیت نمبر 42، تاکہ ہلاک ہو جس کو ہلاک ہونا ہے حجت قائم ہو چکنے کے بعد، اور جیے جسے جینا ہے واضح دلیل کے ساتھ، کہ مصداق جو ہمارا ساتھ دینا چاہے وہ بھی پورے انشراح صبر کے ساتھ ساتھ دے، اور جو تنقید کی خدمت سر انجام دینا چاہے وہ بھی ہمارے موقف کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد اس اہم مگر نازک فرض کی ادائیگی پر کمر بستہ ہو. ہمارا موقف تو سمجھ لیں کہ ہم ہیں کہاں، کیا کام کر رہے ہیں، کیا سمرا سمرا ہے، پھر تنقید کریں گا اس پر. ہم اگر دوسروں پر تنقید کرتے ہیں تو دوسروں کا بھی حق ہے کہ ہم پر تنقید کریں گے، اور یہ بھی ایک ذمہ داری. لیکن یہ کہ ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کی طرف خود کوئی موقف منسوب کر کے اس کے اوپر چاند ماری شروع کر دیں اور بمباری شروع کر دیں، جبکہ اس کا یہ موقف ہو ہی نہ سکے. صحیح بات یہ ہے کہ پہلے سمجھ لیں کہ ہم کس کام کو کرنے کے لیے جمع ہوئے، اس کا صغرا کبرا کیا ہے. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ بس یہی کام ایک کام ہے اور کوئی کام ہے ہی نہیں، اس مغالطے میں ہم مبتلا نہیں ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہمارے موقف کو ہمارے کام کو سمجھ کر ہم پر تنقید کی جائے. اب آئیے اس تاریخی جائزے کی طرف. امت مسلمہ کے عروج و زوال کے تاریخی خاکے کے ضمن میں دو باتیں پیش کی سمجھ لینی چاہیے. امت کی تشکیل، ایک یہ کہ اپنی حیث تشکیلی کے اعتبار سے امت محمد علیہ صاحب صلاۃ و السلام کے دو حصے ہیں. پہلا امیین یعنی بنی اسماعیل پر مشتمل ہے، اور اسے اس امت کے قلب یا مرکز کی نیوکلیس کی حیثیت حاصل ہے، اور دوسرا آخرین یعنی دیگر اقوام پر مشتمل ہے، خواہ وہ کرد ہو یا ترک، اہل فارس ہو یا اہل ہند، افغان ہو یا مغل، اہل حبشہ ہو یا بربر، مشرق بعید یعنی ملایا اور انڈونیشیا سے تعلق رکھتے ہو یا مغرب بعید یعنی مراکو اور موریتانیا سے. اس کے لیے ذہن میں رکھیے کہ جو ایٹم کا نقشہ ہے کہ ایک نیوکلیس اور اس کے گرد جو ہے وہ الیکٹران مختلف دائرے ہیں، تو اسی طریقے سے نیوکلیس ہے اس امت کا بنی اسماعیل، انہی میں سے حضور تھے، انہی کی طرف آپ کی بعثت اولا ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اور اگلی آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور دوسرے انہی میں کے جو ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے. تو حضور کے زمانے میں امیین تو سب کے سب آ گئے. جب آخری آیات نازل ہوئی کہ اب تمہیں صرف چند مہینوں کا کیا چیلنج ہے اور مہلت ہے، ایمان لے آؤ گے تو عافیت ہو جائے گی ورنہ قتل عام شروع ہو جائے گا. فیض الفلق الاشہر الحرم فقل المسلم ہے تو وجہ صبح، اس عرصے کے اندر پورا عرب ایمان لے آیا، تو گویا کہ امیین کی حد تک تو سب شامل ہو گئے. اب اس کے بعد دائرے جو ہے الیکٹرانس کے، ایرانی آ گئے، شامی آ گئے، مصری آ گئے، بربر آ گئے، حبشہ کے لوگ آ گئے، ہندی آ گئے، ترک آ گئے، اب یہ مختلف جو ہے الیکٹرانس کے دائرے. تو ایک تو یہ تشکیل جو ہے امت کی، اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں. دوسرے یہ کہ جغرافیائی اعتبار سے بھی عالم اسلام کو تین حصوں میں منقسم سمجھنا چاہیے، ایک قلب، دوسرے میمنہ اور تیسرے میسرہ. اگر دنیا کے نقشے کو سامنے رکھ کر عالم اسلام پر نگاہ جمائی جائے تو وہ ایک ایسے عقاب کے مانند نظر آئے گا جو اپنے دونوں بازوؤں کو پوری طرح پھیلائے نہر پرواز ہو. جزیرہ نمائے عرب، اب دیکھیے نوٹ کر لیجیے، نقشہ نہیں ہے یہاں، کہ جزیرہ نمائے عرب اس کا جنوبی حصہ جو ہے پھیلا ہوا ہے، اوپر سکڑتا چلا جاتا ہے، پھر اس کے بائیں طرف صحرائے سینا، اور پھر یہ مصر، سودان، ادھر سے لیبیا، الجزائر، مراکو، موریتانیا اور کبھی اسپین بھی تھا، یہ اس کا بایاں بازو ہو گیا. درمیان میں تو یہ عرب عربین پینسولا، اوپر شام اور عراق، عراق عرب، شام عرب، اور اس کے اوپر جو چوٹ سی نکلی ہوئی ہے وہ ہے ترکی کی، یہ بالکل چوٹ کے مانند ہے. تو یہ گویا کہ دھڑ ہے اس عقاب کا. بایاں بازو چلا میسرا، وہ شمالی افریقہ، ادھر سے پھر وہ آئیبیرین پینسولا یورپ کا، اور اب یہ مشرقی بازو چلا ایران، ترکستان، افغانستان، ہندوستان، اب جس کو بنگلہ دیش کہتے ہیں، پھر ملائیشیا، انڈونیشیا، یہ دو بازو ہیں. ایک بازو جو ہے ایران سے ہو کر اور انڈونیشیا تک، دوسرا بازو مصر سے ہو کر اور ہسپانیہ تک، اور یہ تقریباً یہ سمجھیے کہ برابر ان کی لینتھ بنتی ہے. درمیان میں یہ دھڑ ہے اس وفاق کا، جزیرہ نمایاں عرب، اور اس کا پھر سینہ ہے یہ شام اور عراق، اور اس کی گردن اور چوٹ جو ہے وہ ہے یہ ترکی. اسلام جزیرہ نمایاں عرب، عراق، فلسطین، شام اور ایشیائے کوچک جو عالم اسلام کے قلب کی حیثیت رکھتے ہیں، اس وفاق کے جسم کے مانند نظر آئیں گے، جن میں سے ایشیائے کوچک کو اس کے سر اور چوٹ سے مشابہت ہے، اور جزیرہ نمایاں عرب کے جنوبی حصے کو اس کے دم کے پھیلے ہوئے پروں سے. اس عقاب کا دایاں بازو میمنا ایران، ترکستان، افغانستان اور بڑے صغیر ہند و پاک سے ہوتا ہوا ملایا انڈونیشیا تک پھیلا ہوا ہے، اور بایاں بازو یعنی میسرا پورے شمالی افریقہ کو لپیٹ میں لیتا ہوا اسپین تک چلا گیا ہے. اب آئیے تاریخی خاکے کی طرف، یعنی ذہن میں امت کی تشکیل کا، ایک تو یہ کہ وہ نیوکلیس اور اس پر آفرین، اور دوسرے یہ کہ جغرافیائی اعتبار سے یہ پھیلاؤ، یہ ذہن میں جما کر اب تاریخ وار چلیں. سن عیسوی کے حساب سے امت مسلمہ کی تاریخ کا آغاز 7ویں صدی سے ہوتا ہے. 571 یا 570 میں حضور کی پیدائش ہے، 6ویں صدی کے آخر میں. 610 میں حضور پر وحی کا آغاز ہوا. 622 میں آپ نے ہجرت کی. ہجرت کے بعد امت کی تشکیل ہوئی ہے جبکہ تحلیل قبلہ ہو گیا. پھر 632 میں آپ کا انتقال ہو گیا. پھر 30 برس ایڈ کیجئے، 660 تک تقریباً خلافت راستہ رہی. اس کے بعد 90 برس ایڈ کیجئے تو یہ تقریباً 750 تک، یعنی 8ویں صدی کے وقت تک، یہ ہے دور بنو امیہ. پھر چلیے 750 سے 1258، آخری جو فال آف بغداد میں نے لکھوائی ہے تاریخ 1258، یہ 500 برس ہیں بنو عباس کے، لیکن ان میں ان کی سکمت کا دور جو ہے وہ تقریباً 200 برس ہیں. اس کے بعد تو طوائف البنو کی شروع ہو گئی تھی، نام کا خلیفہ ہے، سلاطین ہے، وہ سلطان وہاں کا ہے، یہ یہاں کا ہے، وہ امیر وہاں کا ہے، وہ والی یہاں کا ہے. جیسے سلطنت مغلیہ کا زوال جب شروع ہوا ہے اورنگزیب کے بعد، تو کہنے کو تو شہنشاہ ہند بیٹھے ہوئے ہوتے تھے وہ لال قلعہ دلی میں، لیکن حقیقت میں ان کی حکومت کچھ تھوڑے سے علاقے پر ہوتے تھے، باقی جگہ پر جو ہے راجے، مہاراجے، نواب، مختلف ان کی حکومتیں. تو یہ ہے در حقیقت تاریخ کا احاطہ. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اغلب 571 میں ہوئی. 610 عیسوی میں آپ نے اپنی دعوت کا آغاز فرمایا، اور محتاط ترین حساب کے مطابق اپریل 632 میں آپ جزیرہ نمایاں عرب کی حد تک اسلامی انقلاب کی تکمیل فرما کر رفیق اعلیٰ سے جا ملے. صلی اللہ علیہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اصحاب خلاصہ یعنی حضرات ابو بکر، ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم کے اہل خلافت کے دوران امیین ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے میں تلوار لے کر ایک سیلاب کے مانند جزیرہ نمایاں عرب سے نکلے، اور انہوں نے ایک ربع صدی سے بھی کم میں ایران و عراق، شام و فلسطین اور مصر کے علاوہ شمالی افریقہ کے بڑے رقبے پر اسلام کا پرچم لہرا دیا. یہ دور ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے کامل اسلام کا دور ہے. اور اس میں بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ چیز ایران، شام، عراق، ترکی کا بہت بڑا رقبہ، مصر کے ساتھ لیبیا کا علاقہ، اس حد تک تو در حقیقت حضرت عثمان کے عہد تک اسلامی حکومت پہنچ چکی تھی. اور یہ مملکت شہنشاہوں کی نہیں تھی، یہ تو درویشوں کی مملکت تھی، یہ کوئی امپیریلزم نہیں تھا، یہ تو خلافت راستہ تھی. اس سے بہتر نظام تو دنیا نے آج تک دیکھا ہی نہیں. اسی کو تو ایک حسین خواب کے مانند دنیا یاد کر رہی ہے آج تک. یہ ہے دور در حقیقت. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں تو یہ عمل جھکا رہا، اس لیے کہ آپس میں خانہ جنگی یہودی سازش کے ذریعے سے شروع کرا دی گئی. نتیجہ یہ ہوا کہ اب ایکسٹینشن کا پروسیس رک گیا. لیکن بنو امیہ کے دور کے آغاز کے ساتھ ہی اس سیلاب نے دوبارہ آگے بڑھنا شروع کیا، اور تھوڑے ہی عرصے میں ایک طرف مشرق میں ترکستان، افغانستان اور سندھ تک، اور دوسری طرف مغرب میں پورے شمالی افریقہ کے علاوہ اسپین سمیت مغربی یورپ کا وسیع علاقہ امیین کے زیر نگین آ گیا، اور عالم اسلام کی سرحدیں 3 بر اعظموں تک وسیع ہو گئی. بر اعظم ایشیا، بر اعظم افریقہ اور بر اعظم یورپ، یورپ میں آئیبیرین پینسولا پورا اسپین کا علاقہ. یہی وہ زمانہ تھا جب عرب افواج اندلس سے پیش قدمی کرتے ہوئے فرانس کے عین قلب تک جا پہنچے. آٹھویں نویں اور دسویں صدی عیسوی کا زمانہ عربوں کے عروج کا دور ہے، جس کے دوران اسلام کی علمبرداری اور عالم اسلام کی سیادت دونوں امیین کی دو اہم شاخوں یعنی بنو امیہ اور بنو عباس کے پاس رہی. اس لیے کہ نوٹ کر لیجئے کہ بنو امیہ کی حکومت جب ختم ہوئی ہے، قلب میں تو ختم ہو گئی عالم اسلام کے، لیکن بائیں بازو پر تو حکومت قائم نہیں ہے، عدلت میں تو بنو